بسم الله الرحمن الرحيم.
على ذلك الله أن أمدهم على أعدائهم أداء الله من العام إلى يوم لقاء الله. امروز رحلت بزرگمردی است که باعث تجدید حیات اسلام شد، بحث میزان رو این هفته نداریم. با اجازه دوستان هم مقداری راجع به مرحوم امام خدمتتون عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون که آج کا دن مناسبت رکھتا ہے اس عظیم انسان کی رحلت سے کہ جس نے اسلام کو ایک نئی حیات بخشی، ایک نئی زندگی عطا کی، اسی مناسبت سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں میزان کی بحث کے بجائے کچھ عرائض امام خمینی کی شخصیت کے متعلق بیان کریں گے.
امام خمینی شناخت شدہ نہیں.
امام خمینی اب بھی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کو پہچانا نہیں گیا ہے.
سعی کنیم بلکه بتونیم مقدار ایشون رو بشناسونیم.
کوشش کرنی چاہیے کہ شاید ان کی حقیقت کے کچھ پہلوؤں کو ہم پہچان پائیں.
بدانیم کہ مکتب اسلام قدرت پرورش چه انسانهایی رو دارد،
اور امام کی پہچان کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں کس قدر طاقت ہے کہ ایسے افراد کی پرورش کرتا ہے.
ببینیم خدا چه قسمت میکنم. من دو تا داستان رو مقدمتم خدمت فرانت کنم.
اپنی گفتگو کو دو داستانوں سے شروع کروں گا.
تمام
نہیں
داستان. ایک داستان مربوط میشه به فرزند استاد امام مرحوم عارف کامل جناب آقای شهابتی.
ایک داستان کا تعلق امام خمینی کے عرفان کے استاد مرحوم شهابتی کے بیٹے سے ہے،
و ایک داستان هم مربوط است به ایک خانوم بزرگواری به نام خانوم دباغ.
اور دوسری داستان جو آپ نے پیش کروں گا اس کو نقل کرنے والی خاتون ہے جن کا نام ہے دباغ.
شاید تو این دو داستان خیلی از مسائل معلوم بشه.
شاید انہی دو داستانوں میں اگر غور کیا جائے تو بہت سے حقائق اور مسائل آشکار ہو سکتے.
میدونید مرحوم امام نسبت به استادشون جناب حضرت عایشه آبادی هر وقت اسم میارن در نوشته هاشون ظاهر است. من معمولا که دیدم اینطور بوده. روحی له الفدا.
امام خمینی کا پوری زندگی میں اپنا طریقہ کار یہ رہا کہ جب کبھی بھی آپ نے اپنے استاد مرحوم شاہ آبادی کا نام لیا، کہیں لکھا، تو اس کے ساتھ اس جملے کا اضافہ ضرور کیا، روحی له الفدا، میری روح ان پر قربان ہو جائے، میری جان ان پر قربان ہو جائے.
یہ موقع مہمی ہیں، یہ موقع اومی ہیں.
جملہ تو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہنے والا کون ہے. ہم بھی کسی پہ کہتے ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان ہو، لیکن امام خمینی جیسا انسان جب کہے کہ میری جان آپ پہ قربان، تو اس کا مطلب ہے
مرحوم امام شهاب‌آبادی بعضی از فرزندان در نجف مشغول تحصیل بودن.
مرحوم شهاب‌آبادی کے بعض بچے نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے.
امام تبعید به نجف شدن،
اور اس کے بعد یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام کو ایران سے نکال دیا گیا اور آپ جلا وطن ہو کر عراق چلے گئے.
فرستادن ترکیے، پہلا ترکیے میں نجف،
پہلا ترکی گئے، اس کے بعد امام سے نجف کی طرف آئے.
آقای حاج آقا نصر الله شهاب‌آبادی کردن زنده سج فضلا و محترمین علماء قم هنان.
امام کے جو فرزند ہیں آقا شهاب‌آبادی، جو استاد تھے امام کے مرحوم شاہ آبادی، ان کے بیٹے نصر اللہ شاہ آبادی ابھی بھی حیات ہیں اور علم قوم کے چید علماء میں سے ایک ہیں،
خیلی معروف و مشہور و محض احترام،
بہت زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں، معروف ہیں.
ایشون میگن که امام که آمدن نظر بعد از چند روز من یک خوابی دیدم.
اور ابھی نصر اللہ شاہ آبادی نقل کرتے ہیں کہ جب امام نجف تشریف لائے تو ان کے آنے کے کچھ عرصے بعد میں نے خواب دیکھا،
خواب دیدم کہ ایشون آمدن ایران حکومت تشکیل دادم،
اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ امام خمینی واپس ایران پلٹ آئے ہیں اور پلٹ آنے کے بعد آپ نے ایران میں حکومت قائم کی،
عراق پہ ایران حملے کیا،
اس کے بعد عراق نے ایران پر حملہ کیا، یہ خواب چل رہا ہے.
ایشون میگه من آمدم خدمت امام، بهشون از آمد دیشب یه خوابی دیدم،
کہتے من پھر امام خمینی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. ایسا
حملہ چه دیدی؟
پوچھا کیا دیکھا؟
گفتم خواب دیدم که شما حکومت تشکیل دادی عراق حملے کردے.
کہا میں نے اس میں خواب دیکھا کہ آپ نے حکومت بنائی، اس کے بعد عراق نے حملہ کیا ایران کے اوپر.
فرمان خوب، واقعیت این خواب رو در خارج میخوام بهت بگم.
آقا امام نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں.
من تو تعبیر نہ، واقعیت شون خواب بگم.
تعبیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. امام نے کہا میں اس خواب کی واقعیت حقیقت بتاتا ہوں.
با ایک شرط.
لیکن ایک شرط ہے اس کی.
زندہ ہم بکسی.
وہ شرط یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں، یعنی محمد نے نصر اللہ شاہ آبادی سے کہا جب تک میں زندہ ہوں آپ اس واقعیت کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے.
فرمودن که من در جوانی که در خدمت والد مکرمتون بودم و مشغول کارهای خودم بودم.
اگر محمدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنی دوران جوانی میں آپ کی والد محترم شاہ آبادی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کر رہا تھا، اپنے تحصیلات کے مراحل سے گزر رہا تھا
ریاضت،
اور اس کے ساتھ وقت تعلیم اور تحصیل نہیں تھی، وہاں کی زندگی میں ریاضتیں بہت تھیں، نفس کی ریاضتیں.
خیش ملازمه بین علم و ایمان و تعالی نیست.
یہ بات حاشیے میں رکھیے گا کہ علم ایمان اور ترقی میں کوئی تلازم نہیں ہے. ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم اور ایمان کی ظاہری ضرورت ہو وہ ترقی کرے.
نا اس ملازمه
ضروری نہیں ہے.
اون علمی هم که میگن علم نورون یهدت الله فی قلب بنیشه، اون علم تحصیلی نیست.
اور یہ جو حدیث معروف کی جو ہم سنتے ہیں یا جملہ سنتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ علم و نور ہے کہ خدا جس کے قلب میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، اس سے مراد وہ کسب علم نہیں ہے جو کتابوں سے اور درس مدرسے سے حاصل کرتے ہیں.
وہ یہ چیز دیگر
تو کچھ اور ہے.
ان حرفوں میں
وہ ہماری شاید بات بھی نہ ہو، ہماری محفل سے متعلق بھی نہ ہو.
انشاءاللہ اگر یہ موقعی مبنا شد راجے پہ علم و اینا حرف بزنیم و خواہیم اچھ کے چھر خبر ہے
انشاءاللہ کہ کبھی توفیق رہی اور علم کے باب میں ہم نے گفتگو کی تو دیکھیں گے کیا کیا مطالب ہیں.
لیکن شیطان عالم نہ،
خود ایک سوال ہے کہ شیطان بھی تو عالم تھا.
ویسا بھی
کوئی معمولی شاہ عالم نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا.
اچھ ملازمی بین علم و ایمان تعالی نہیں.
بس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم اگر کسی کے پاس ہو جائے یا ایمان کی ظاہری صورت ہو تو یہ ترقی کی ضمانت نہیں ہے، اس کے آگے بڑھنے کی ضمانت نہیں ہے.
بہترین از مبحث مدور نشید. فرمودن پدر تو به من گفت فلانی، آروب الله تو حکومت تشکیل میدی.
امام خمینی نے اپنا خواب نقل کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے آپ کے والد بزرگوار نے واقعی امام خمینی نے بیان کیا کہ میں جب طالب علم تھا اور آپ کے والد کے پاس تھا تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے روح اللہ، امام کا نام روح اللہ تھا، کہا روح اللہ آپ حکومت بنائیں گے.
دنیا علیہ تو اقدام،
اور جب آپ حکومت تشکیل دیں گے، اسلامی حکومت تشکیل دیں گے تو دنیا آپ کے خلاف بیان کریں گے. اور یہ طبیعی سی بات تھی، ہونا ہی تھا.
اما قیام میکنن مبارک، حسنی مبارک چند بار آمد تو جبه ها و توپ شلیک کرد به طرف ما.
یعنی
دیروز چه خبر؟
یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا اس جنگ کے اندر کہ حسنی مبارک عراق کی طرف آیا ہے، جنگ کے دوران چار سالہ جنگ ہوئی ایران عراق، اور اس میں باقاعدہ اس نے ٹینک سے گولہ خود فائر کیا ہے. دیکھتے تھے تماشا کرتے تھے اس جنگ میں موزہ لیتے تھے.
و یکی از فرزندان من هم در رکاب تو در این جنگ شهید میشه.
اور اب فاروق شاہ والے نے بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا بھی اس جنگ میں تمہاری ہمراہی میں مارا جائے گا.
منتہا تا زندہ ہم میں کسی بھی.
اور فاروق شاہ والے نے بھی کہا کہ جب تک زندہ ہوں یہ بات کسی کو بتاؤ نہیں.
و حالا نصر الله هم تا امام زندہ بود امام کے معلوم شدن بود.
معلوم نصر اللہ شاہ آبادی جو ابھی حیات ہیں انہوں نے بھی اس عہد کی پابندی کی جب تک امام حیات تھے. یہ واقعہ کسی سے نہیں بیان کیا ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بیان کیا. ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا درک کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو.
دیکھیے از اساتید بزرگوار ما کے از مراجع ہم شدم جو برون مشکل اون کسی که ادله رو ببینه برای یه فتوای مستقر بشه ببرنشون عالم بعد طرف اونجا ببینه خلافه باز بر بگرده اینجا مبانی رو ببینه بگه ببینه نه اونی که اول تشخیص داده درسته باید بر همون بمونه ولی اون که اونجا یه چیز دیگه دیده.
یعنی کہتے ہیں مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے اپنے برہان کے ذریعے سے آتا ہے اور ایک فتویٰ حاصل کرتا ہے. فتویٰ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو اس عالم میں اگر مثلا لے جایا جائے وہاں جا کے دیکھے کہ نہیں جو میں نے فتویٰ دیا تھا حقیقت اس کے پر اکثر عالم برزخ کی بات اور اسے کہا جائے گا جو تم نے فتویٰ دیا تھا وہ اسی بنیاد صحیح نہیں تھی اسے دوبارہ واپس زندگی میں لے آیا جائے. اور یہاں آنے کے بعد اگرچہ وہ دیکھ چکا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس دلیل اس کے مطابق تھی جو اس نے فتویٰ دیا تھا دوبارہ آگے فتویٰ وہی دے گا. یعنی اس بات کی جو مثال دی مجتہد علی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم حقائق کو ترک نہیں کر پاتے ہیں.
خانم دباغ این خانم دباغ الان شاید 85 سالش بشه.
اب دوسرا واقعی جو بیان کر رہے ہیں وہ خاتون ہیں جن کا نام ہے دباغ کے جن کی عمر تقریباً 85 سال ہو گئی ہے.
مبارزین زمان شاہ
اور ان کا عنوان یہ ہے کہ یہ شاہ کے زمانے میں مجاہدہ تھی.
وقتی که ما حمدان بودیم شو فرمانده سپاه حمدان
فرماتے ہیں کہ جب ہم ہمدان میں تھے ہمدان ایک شہر ہے وہاں تھے تو یہ خاتون وہاں کی جو سپاہ ہے اس کی کمانڈر تھی.
ایشون در پاریس متصدی آشپزخونه و غذای
اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب امام پیرس میں تھے جن دنوں تو یہ امام خمینی کے کچن کا انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا.
امروز ایشون یہ مصاحبہ میکرد میں مامور خرید بودم
اور آج جو انٹرویو آیا ہوا ٹی وی چونکہ امام کی مناسبت سے پروگرام آتے رہتے ہیں اس میں بیان کیا انہوں نے کہ میں جب پیرس میں تھی تو امام کے کچن کا انتظام میرے پاس تھا میرے ذمہ خریداری کرنا بیان کر دی کہ میں میوہ وغیرہ خریدنے کے لیے ایک دفعہ باہر گئی. اور بتا دیے کہ ایک دن میں جب لینے گئی چیزیں تو میں دیکھا کہ آج جو نارنگیاں ہیں وہ اپنی روزانہ کی قیمت سے 2% کم ہو چکی ہیں. یعنی ایک تہائی قیمت پہ آ
گئی
جو کہ قیمت ایک دم سے نیچے آ گئی. میں بھی بہت سارا اٹھا کے لیا
منم بلع برم داشت و بہ بہ یہ کار خوبی انجام میدم برای چند روز
کہتے ہیں میں یہ سوچتے رہے کہ آج تو میں نے بڑا ہنر کیا ہے کہ جو 100 قیمت پہ ہو چکی ہے نارنگیاں اٹھا کے لے آئی کہ میں نے چند دنوں کا ذخیرہ کر لیا. لا کے میں نے کچن میں رکھا اس کو.
امام مدن نگاہ کیا
امام نے آ کے دیکھا کچن میں اتنے ساری نارنگیاں پوچھا یہ اتنے سارے کس کے لیے لے. کہا میں نے بڑے اس سے کہا کہ چونکہ آج قیمت گر گئی تھی اس لیے میں اتنے سارے لیے.
دو گناہ کر دی
امام نے کہا تم نے دو گناہ کیے ہیں.
یکی این کہ ما بے اندازے خود ہمیں بخواستے ہیں.
پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنا لینا چاہیے تھا.
تو چرا بیش از نیاز من خریدی ہیں بھو
تم نے آج کیوں ہماری ضرورت سے زیادہ خریداری کی.
چرا یہ
پہلا گناہ ہے.
دو این کہ با خریدنے تو ممکنه گرون بشه بعضی از مردم در نفروشاتو نتونن بخرن.
اور دوسری وجہ یہ کہ تم نے سستی چیز خرید دی اس کے بعد ممکن ہے تمہارے خریدنے کی ترجیح میں چیز مہنگی ہو جائے دوبارہ اور بہت سے غریب لوگ نہ خرید پائیں اس کو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بات پیرس کی ہو رہی ہے نہ پھر لوشا تو جائے امام خمینی جلا وطن رہے امام مسلمان نہیں تھے.
خوب دس
اینا بوین نگا اس کو اٹھا کے لے جا واپس دو
اس نے بابا اینجا کمپیوٹر کے لیے میں پاس نہیں کی راس
ایما ہوئے نے کو کہا کہ آقا اس طرح نہیں ہوتا یہ مثلا یہاں پہ اس طرح سے واپس نہیں کیا جا سکتا ایما نے کہا جو بھی کرنا ہے کرو اس کو واپس لے جاؤ کہتے ہیں کہ خاتون کہتی ہے میں پھنس گئی ایک طرف امام کا حکم آ گیا کہ واپس کرو دوسری طرف یہ کہ وہ واپس نہیں لیں گے تیسری طرف پھینک بھی نہیں سکتی اس کا بھی امام قضا ہوگا
ہمینطور
یعنی اس طرح کھڑی رہی کہ کیا کروں نہ امام کی بات کو مان سکتی ہوں اس طرف نہ مجھ سے کوئی اور کام ہوگا چند آنسو آنکھوں سے بہ گئے اسی مسئلہ میں امام نے کہا کوئی بات نہیں
ان افرادی کی در ہمسایگی ما هستن در مفروشت و میان نماز ما رو مغرب تماشا میکنن
پھر امام نے کہا کہ اچھا ٹھہرو ایک اور راستہ نکالا اور کہا کہ جب ہم مغربین کی نماز پڑھتے ہیں اور اطراف کے لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں
ان پرتقالا رو پوستش رو تمیز بکنید توی سینی قارش کنید بگذارید بدید به بندگان خدا مهربان
اور کہا کہ جب وہ لوگ آئیں اور دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان نارنگیوں کو اچھی طرح صاف کریں ان کو کاٹیں اور سینی میں رکھ کے ان کو پیش کر دیں
نمونے دار ہے آئی حلیمی امام ہم کے اینجا در خدمت شما بودیم در لاہور ایشون امام کے رفت و ندب مسئول خرید امام و زندگی میکرد با ہم چون امام تنها بود
خود یہاں پہ ایک اور شخصیت ہیں آقای حلیمی کے نام سے جو یہاں پہلے رہ چکے ہیں اور آنا جانا ان کا رہتا ہے تو وہ جب نجف میں امام بنی تھے ان کی کچن کا انتظام ان کے پاس تھا
خب آقای حلیمی ہم گفت یہ روز چون امام شب های مقدار ماس و یہ دونے خیار میں
اور رات کو امام بنی جو کچھ کھایا کرتے تھے وہ تھوڑی سی دہی اور ایک کھیرا ہوتا تھا
پر روز ہم یہ دونے خیار مصرف میکردیں
اور دن میں بھی ایک یا دو کھیرے کھاتے تھے بس
سه تا خیار میوه ایشون و شام ایشون بود
امام کا میوه و پھل اور کھانا رات کا کھانا یہی تین کھیلوں پر مشتمل ہے
یہ روز اخیر میں ارزش شده دو سه برابر خرید
ما بود اسی طرح آقای علی میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں دیکھا بہت سستے ہو گئے میں ڈبل اٹھا کے لے آیا
امام اومد دیدن فرمود چرا زیاد
خرید امام نے دوبارہ وہی سوال کیا کیوں زیادہ خرید
لیا نیاز من امروز انقدر بود
کہا ہماری آج کی ضرورت اتنی تھی مسئلہ
ببرید پس
واپس لے جاؤ دے دو
یا هر کس خریده خودش پولش بده
یا هر کس خریده پولش خودش بده یا پھر ٹھیک ہے یا تو واپس کرو لے جا کے یا پھر جس نے بھی خریدا ہے وہ اپنی جیب سے پیسے دے اس
کے تکرار نہ کرے
اور دوبارہ ایسا نہ ہو
ان وقت ہی ہم کہ از دنیا را 825 ملیون پول
داشت جب امام خمینی دنیا سے گئے تو آپ کے پاس 825 ملین پیسے تھے
فرمزوی جامعی مدرس سے میدان بتا رہا
اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو حوزے کی جو کمیٹی ہے اس کو دے دیا کہ طلبہ نے بانٹ دیا
چلے حکومت بھی کون ہے
حکومت ہے امام خمینی کی
خب من بعد از مدتی شنیدم که بعد از چند روز خانواده ایشون برای مخارجش قرض میکرد
و میں نے یہ سنا کہ جب امام خمینی کی رحلت ہوئی اس کے چند روز بعد ہی ان کے گھر والوں کو زندگی گزارنے کے لیے قرض لینا پڑا
من شنید
سنا ہے میں نے اس چیز کو
شنی خب حالا ببینید این امام آمده یک کاری انجام داده
امام خمینی آیا نے ایسا کارنامہ انجام دیا
امروز هم با قلب آرام و دل مطمئن از خدمت مردم مرخص و به بارگاه الهی بار یافت
اور امام خمینی کی وصیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں مطمئن دل کے ساتھ پر امید روح کے ساتھ خدا وند عالم کی بارگاہ میں جائیں گے
ان ہنر اسلام ہے
یہ اسلام کا ہنر ہے اسلام کا کمال
دین ہے
دین کا کمال ہے
کہ چگونہ تربیت میکنن
کہ اس طرح کے افراد تربیت کر سکتا ہے
دین ہنر دارد ما قابلیت
دین کے اندر ہنر ہے خلاقیت ہے ہمارے اندر قابلیت کا مسئلہ ہے
و اینا چیزی نیست خیلی اینا مسئلہ نیست برای ما چیزای دیگه میخوام بگم
یہ جو بات بیان کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ بہت اہمیت رکھتی ہوں اور چیز نہیں بیان کی جائے
ببینی ما در ایران عرق فروشی های تهران بیش از حسینیه و مساجد بود
انقلاب سے پہلے تہران کے اندر مخصوصاً جو جگہ تھی شاب شراب بکا کرتی تھی اس کی تعداد جو مساجد اور عزاخانے تھے اس سے کہیں زیادہ تھی. اس بات کو یقین کیجیے گا کہ تہران کے اندر عزاخانے اور مساجد سے زیادہ شراب خانے
تھے.
ہاں امریکہ کے گرفتار تھے, قیدی تھے.
40,000
امریکی فوجی کہہ لیں یا محفوظی لوگ وہ وہاں پہ موجود تھے.
ہمیں چیز اختیار
ساری چیز ان کے اختیار میں تھی.
درجنگ ششروزی عرب و اسرائیل هواپیماهای اسرائیلی می آمدن بندر عباس سوختگیری می کردن می رفتن.
اور جو عرب اسرائیل کی 6 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں ایران کا رول یہ تھا کہ اسرائیلی جہاز آتے تھے آبادان, جو ایران کا وہ ایریا جہاں پہ پیٹرولیم وہ ہے انڈسٹری ہے, وہاں پہ آتے تھے اور وہاں سے پیٹرول لے کے آگے جایا کرتے تھے.
امیر المومنین فرمود کہ در یہ سفری ما پیغمبر بودیم.
رسول امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ کے ہمراہ تھے.
نزدیک ظہر شد,
ظہر کا وقت ہوا,
رسول اللہ ذرا به آسمان نگاہ میکنه
اور رسول اللہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں.
من هم به نگاه پیغمبر نگاہ کردم.
میں نے بھی ان کی نگاہ کی.
پیغمبر هم به نگاه من نگاہ کرد و فرمایشی فرمود.
میں نے ان کی نگاہوں میں دیکھا, رسول اللہ نے میری نگاہوں میں دیکھا اور ایک بات بیان کی.
فرمود یا علی کن مرتا رعات الابل, ایک روزی خط ما شطر چرانی
کن. امام علی سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی ایک دن وہ تھا کہ جب ہم لوگ فقط اونٹوں کو چرایا کرتے تھے.
چجور زیاد میشن, چجور چار میشن, چجور شیر میشن, چجور بچوں
مطلب سارا کام یہی تھا کہ اونٹوں کی نگہداشت کرنا, کتنے بچے ہو گئے, کس طرح سے بڑے ہوتے ہیں, کس طرح چھوٹے ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو گوشت پڑتا ہے, ان چیزوں میں تھا معاشرہ.
فسرنا اليوم رباط الشمس ببرکت اسلام ان کو شمس بھی نہیں چھوٹی.
یعنی ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم فقط اونٹوں کو دیکھا کرتے تھے, ان کو چرایا کرتے تھے. آج اسلام کی برکت سے یہ ہو گیا کہ ہم آسمان اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں.
شمس بن شدن کی کئی زہر میشے,
یعنی اب ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور زہر کا تعین کرتے ہیں کہ کب
معراج بری,
تاکہ ہم اس وقت کے تعین سے معراج تک پہنچ سکیں.
شتربانی و معراج,
یعنی ایک طرف اونٹوں کا چرانا, دوسری طرف معراج, کتنا فاصلہ ہے دونوں چیزوں.
شتربانی و معراج. ما یه موقعی در ظلمت و بیکاری و بیاری بودیم.
اب آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک زمانے میں, یعنی ایران بھی ایک زمانے میں تاریکی میں تھا, پستی میں تھا, کوئی کام نہیں تھا.
اما ما الان به دنبال شمس بیداری و استقلال آزادی ملت ها هستیم.
یعنی آج ہم, پہلے ہم خود ظلمت میں تھے لیکن آج اسلام کی برکت سے اس قدر ترقی کی ہے کہ اس بیداری کا سورج ہمارے یہاں سے طلوع ہوا ہے.
این به برکت حرکت ہے امام,
یہ مومن کی اس محنت کا نتیجہ ہے.
و جاء رجل من اقصى المدینه, رجل یسعى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. از خمین
سوره
ندا داد, مردم کجایید, شمسبین بجوید, به دنبال مرسلین را بیفتید.
سورہ یاسین کی جو آیت ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ ایک گوشے سے, ایک قریے سے ایک شخص آیا, آغا نے اس کے لئے اشارہ کیا, ایک قریہ یعنی خمین, کوئی معروف شہر نہیں ہے ایران کا, اس دور دراز کے علاقے سے ایک شخص اٹھ کر آیا, اس نے آگے آواز دی کہ لوگوں آؤ انبیاء کی مرسلین کی پیروی کرو تاکہ تم بھی شمس بھی بن جاؤ,
بے افق استقلال آزادی برسی,
تاکہ آزادی اور ثابت استقلال تک پہنچ سکو.
ما هر روز هر دقیقه باید یاد این مسئله باشیم.
همه هر روز اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے.
نعمت الهی است,
یزید نعمت ہے خدا کی.
شیعه مفتخر است,
شیعه فخر سے سر اٹھا کے چلتا ہے. آج
هر جا اروپا بری, امریکا بری, هر جا که بری, این افتخار برای ما,
آپ کہیں بھی چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں یہ عزت سربلندی ہمارا حصہ ہے لذا ہمیں ہر روز اس کو یاد کرنا چاہیے
خدا من در قرآن چند تا بذکر داره
خداوند تعالی نے قرآن کریم میں چند جگہوں پر کلمہ بذکر کا کلمہ استعمال کیا ہے
راجع به چند نفر
چند افراد کے لیے استعمال ہوا ہے
خدا 124 ہزار پیغمبر نہ
کیا خدا کے 124 ہزار انبیاء نہیں تھے
اما راجع به 4-5 نفر
لیکن ان 124 ہزار انبیاء میں سے فقط 4-5 انبیاء ہیں جن کے لیے خدا نے کہا مذکور یعنی ان کا ذکر کرو یاد کرو ان کی 124 ہزار میں سے 4-5 انبیاء ہیں جن کو خدا نے کہا ہے کہ ان کو یاد کرو ان کی یاد بناؤ
آدم رو بکم نہ
آدم جناب آدم کے بارے میں نہیں بیان ہوا
کیوں بگم مذکور پھر کتاب ابراہیم
خدا نے بیان کیا کہ کتاب میں ذکر کرو کس کا ابراہیم
وذکر فی الکتاب اسماعیل
اسماعیل کا ذکر کرو
وذکر فی الکتاب موسیٰ
موسیٰ کا ذکر کرو
وذکر فی الکتاب مریم
مریم کا ذکر کرو
وذکر فی الکتاب ادریس
ادریس کا ذکر
کرو یہ داستان دارے
ادریس کا بھی
وذکر ہمانی نا
یعنی جو مذکور کا لفظ آیا خدا نے تاکید کی کہ ذکر کرو یاد بناو ان کی فقط 4-5 افراد
بگو بگو
مذکور یعنی بولو بتاؤ بیان کرو ان کے بارے میں
چرا تا این مشرب اینها بیان بشه برامر
کیوں ان کے بارے میں بتاؤ تاکہ ان کا جو راستہ تھا وہ لوگوں کے سامنے آ سکے
مردم به طریق اینها انس بگیرن
اور لوگ ان کے راستے سے انسیت پیدا کر سکیں
راہ حیات رو پیدا کنن
ان کے راستے سے زندگی کا طریقہ ان کے سامنے آئے
طریقہ حیات سیاسی رو بیام
اپنا حقیقی راستہ ان سے سیاسی راستہ ان سے پا سکیں
طریق حیات اجتماعی رو بیام
اپنی اجتماعی زندگی کو ان کی زندگی سے دیکھ سکیں
طریق عبودیت رو بیام
ان سے ہی عبودیت اور عبادت کا طریقہ سیکھ سکیں
طریق فداکاری رو بیام
فداکاری کے مرحلے پر ان کو دیکھ کر فائز ہو سکیں
وذکر پر کتاب ابراہیم
ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا
چی کہتے
کہ کیا کیا ہے ابراہیم نے
بیانیہ ابراہیم
جناب ابراہیم کا بیان
اُفِن لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
جناب ابراہیم نے کیا بیان کیا وہ آیت قرآنی ہے
اُفِن شما
کہ اُف ہے تم لوگوں پر
ننگ بر شما
باعث شرم ہے تم لوگوں کے لیے
با معبود آئی کے داری
کس چیز کے لیے باعث شرم ہے کہ جو معبود تم نے اختیار کر رکھے ہیں
بلے الان امریکہ تو دنیا داره معبودی میکنه
آج بھی امریکہ پوری دنیا میں معبودیت کو پھیلا رہا ہے یعنی کہتا ہے میں معبود ہوں
ہر جا بخواهد لشکر ایجید کند میکنه
جہاں بھی لشکر
مردمان کند میکنه دستور بدهد میدهد
جہاں لشکر بھیجنا ہو جہاں بمباری کرنا ہو جہاں حکم دینا ہو اپنا حکم چلانا ہو سب کا کرتا ہے
اُفِن لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ
پھر خدا نے کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ دیکھو ایسی جگہ کہ جہاں خدا کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے وہاں ابراہیم کہتے ہیں اُفُن لَكُمْ
خب اہل قاعدہ چنین اقدامی حزینہ دارے
اب یہ بات بھی طبیعی ہے کہ اگر کوئی معبود بننے کی کوشش کرے خدا بننے کی کوشش کرے کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کو انجام بھگتنا ہوگا
حزینہ چیئے
کیا ہے اس کا انجام کیا قیمت دینی پڑتی ہے
آلو حرقو ونصرو آلہتکم ان مرد برخلاف نظام شما اقدام کرے میکنے آتشش بزنی
کیا اس کا اسی طرح میں پڑے گا کہا کہ یہ انسان نے یعنی جناب ابراہیم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تمہارے معبودوں کے خلاف قیام کیا لہذا اس کی سزا کیا ہے اسے چلا دو آگ میں چلا دو
آتش طوری بود کہ زنجیرهای منزلی رو آب کرد و منزلی افتاد
اس طرح کی آگ تھی اتنی بھڑکتی ہوئی آگ تھی کہ جب منزلی کو نزدیک لایا گیا تو اس کی زنجیریں پگھل گئی تھی
بله ببینی چه خبر بوده
کس طرح وہ آگ بھڑکائی گئی
دنیا یا آتش بوده یہ نفر میخوام بسوزونا
ایک انسان کو جلانے کے لیے گویا پوری دنیا میں آگ لگا دی گئی تھی
تازه اونجا هم که افتاده جبریل میاد میگه کار دین الیک فلا چقدر تو معنی وذکر فی الکتاب ابراهیم
اور اس موقع پر بھی کہ جب جناب ابراہیم کے پاس فرشتہ آتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی کام ہے تو کہتے ہیں تم سے کوئی کام نہیں ہے, یہ ہے بس کنف الکتاب ابراہیم.
تن دادن به این محقات,
اپنے آپ کو ان زحمتوں میں ڈالنا.
اگر ہم بنو شد بچے بچے بیٹا,
اب اگر خدا چاہے بچہ دے تو دے اس کی مرضی.
منو معنی از بہو یا آبتے پر ماتو مرزت ہے جدونی انشاءاللہ من الصابرین.
اور اس بڑھاپے میں بچہ ملنے کے بعد بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں, بچے نے بھی کہا جو عام روح اس کو کیجئے مجھے صابروں میں سے پائیں گے.
خب یادتون باشه چلی کب رسولو فضلنا بعضهم علا بس, انبیاء مختلف.
یہ جو آیہ کریمہ آپ نے پڑھی کہ مرسلین میں بعض کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے, اس طرح سے کہ انبیاء ایک درجہ نہیں ہے, ایک جیسے نہیں انبیاء,
چون عصمت ذات مرتبہ ہے,
عصمت کے بھی مراتب ہیں,
فداکاری ہم ذات مرتبہ
ہے, اسی طرح عیسیٰ اور فداکاری کے بھی مراتب ہیں.
یادتون باشه ہمشون پیغمبر ہیں,
سب پیغمبر ہیں, یہ بات پتی ہے.
مبادا بعضا ما طوری حرف بزنیم که طور دیگری استفاده میشه.
این باتا کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ بعض کو ہم انبیاء نہ تصور کریں یا کہ اس کا کوئی اور مطلب نکالا جا سکے, ایسا نہیں. انبیاء سب ہیں, 124,000 انبیاء ہیں, مگر وہ مراتب ہیں. کہ
اما جناب یونس,
جناب یونس کی ایک مثال,
جناب یونس وقت کے مشغول شد تو همه عراق هم بوده, این عراق عجیب و غریبه, تو همین عراق هم بود, آخر مجبور شد که دیگه رها کنه و فرار کنه و بره.
حضرت یونس تعلق عراق سے تھا اور جو واقع پیش آئے ان کے ساتھ وہ بھی عراق میں تھے, اس وقت اسی وقت پیش آئے
ہجرت. بله
جناب یوسف نے ہجرت کی,
کار خوبیه یاد چون باشه, کار خوبیه.
یعنی جناب یونس نے جب دیکھا لوگ نہیں مان رہے, مشکلات ہیں, تو ہجرت کی ہے, اگرچہ ہجرت بھی اچھا کام ہے.
اما کار خوب چنان داری,
لیکن اس اچھے کام سے بھی بہتر ایک کام موجود ہے.
بے پیغمبر میگه واسط کچھ فٹ کتاب ابراہیم,
رسول اللہ کو حکم ملتا ہے کہ توجہ کیجئے گا, رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا.
اما ولا تکن کہ صاحب الحوت مثل یونس نوار,
یہ اگلا جملہ آیت کا کہ ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا اور حوت صاحب حوت یعنی حوت مچھلی کو کہتے ہیں, مچھلی والے کی طرح نہ بننا,
مثل جناب یونس نہ ہو,
یعنی یونس یونس کی طرح نہ بننا.
ہجرت میکنه خسته میشه, حالا میره اسیر میبره کی سوار کشتی میشه.
کیا کہ جناب یونس نے ہجرت کی, تھک گئے لوگوں کو تبلیغ کرتے کرتے, تھک گئے مسائل سے تھک آ گئے, ہجرت پہ مشغول نہ ہو.
قرآن عجیب ہے,
جب قرآن ہے عجیب بات کہہ رہے ہیں قرآن میں,
قرآن عجیب ہے. بلا تکن کہ صاحب الحوت,
ابراہیم کا ذکر کرو لیکن دیکھو یونس کی طرح نہ ہونا.
چرا؟ چون با مشرب یونسی ذکر درست میشه, عبادت درست میشه, اما آزادی و حریت و استقلال درست نمیشه.
کیوں کہا خدا نے کہ ذکر کرو ابراہیم کا اور مچھلی والے کی طرح, یعنی یونس کی طرح نہ بننا, اس لیے جناب یونس جیسا نبی بھی آگے ذکر اور عبادت تو قائم کر سکتا ہے, لوگوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتا.
آزادی و حریت و استقلال درست نمیشه,
آزادی نہیں ملے گی یونس کے راستے سے, آزادی نہیں ملے گی.
اگر بخوای انسانها رو آزاد کنی رها کنی مستقل بشن, طریقی ابراهیم,
پس اگر انسانوں کو غلامیوں سے نجات دلانی ہے, آزاد کرنا ہے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اس کے لیے ابراہیم کا راستہ.
خب جناب بعد یونس رفت سوار کشتی شد و اوتا آمد, همین آره دیگه نهنگ چی بهش میگید شما نمیدونم, دولفین
ویل بی ویل مسی
آمد بسم یا الله گرفتار شد.
جناب یونس کشتی میں بیٹھے, اس کے بعد واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہوگا یقیناً, کہ کشتی میں بیٹھے پھر اس طرح کا ہوا, قرآن ڈالا گیا اور جناب
یونس چون باشی جناب یوسف یونس پیغمبر رہا,
ذہن میں رکھیں گا
کار خوب کر رہا
کہ جناب یونس پیغمبر ہے, اچھا کام کیا انہوں نے بھی,
اما کار خوب درم داری,
لیکن اس اچھے سے بہتر ایک کام تھا.
میں بولا کسی اور تو ذہنش میں اے جناب یونس نہ خیر,
یعنی یہ نہ ہو کہ ان باتوں کو سن کے کوئی سوچے کہ جناب یونس نے انبیاء کے کام سے جان چھڑائی اپنی,
بعضهم
علاوه, اور اس کو اسی طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہمارے انبیاء جو ہیں ان میں ہم نے بعض کو بعض میں فوقیت دی.
درست, اور ایک چیزی کردم, خب این یه چیزی میخواد آمده طلب میکنه,
اب ایک ویل آئی بھی ہے اور اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی کہ کس کو
جناب یونس اور ہے نام یونس
جناب یوسف کا قرآن نکلا
یونس
یونس کا قرآن نکلا
ہجرت کر دی
ہجرت کی ہے نام یونس نے مسائل ستا کا کے ہجرت کی تھی
ارے بدنوں میں ذهب مخاطبا فضل لن نقدر علی یادمون باشه یادمون باشه ابراهیمی حرکت نکنیم اسیر حوت استعمار
درود بر امام محمد علی محمد
صلی اللہ
علیہ وسلم اگر ارشاد فرمائیں کہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ اگر ہم نے ابراہیم کے راستے پہ اپنے آپ کو نہ ڈالا ابراہیمی مشرب پہ نہ چلے تو پھر ہم استعمار کی بڑی بڑی ویل جو ہیں ویل مچھلی استعمال کو تعبیر کیا ویل مچھلی سے اس کے شکار بن جائیں
امریکہ پوچھے استعمار دہانے جو باز کر دے
امریکہ بھی اس ویل کی طرح ہے جس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے
باور کھولی
یقین کریں ان باتوں پر
بس ذکر نمیشہ با امریکہ مبارزہ کیا
فقط تسبیح اور ذکر کے ذریعے سے امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا
ذکر میخائیم ہاں
ذکر ہونا چاہیے
ذکر میخائیم نیاز کرنا یادتون بجا
ذکر ضروری ہے ذکر تسبیح ہونی چاہیے
اما ذکر برای من فدای او بشن فدای دین او بشن
لیکن ذکر اصل ذکر کیا ہے کہ میں قربانی کا جذبہ پیدا کروں اپنے اندر میں دین پر قربان ہونے کے قابل بن جاؤں
وقتی کہ ام دائر شد بین خود من جان من و بقائے دین رو انتخاب کنم
اور جب معاملہ یہاں پر آگے کھڑا ہو جائے کہ ایک طرف میں بچ سکتا ہوں اور ایک طرف دین بچ سکتا ہے کسی ایک کو بچانا ہے تو میں اپنے آپ کو قربان کرنے میں تیار ہو جاؤں
ام دائر شد بین کہ فرزندم رو قربانی کنم ہیچ درنگ نکنم
اور جب اس بات پہ بات آگے ٹھہر جائے کہ مجھے رائے خدا میں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو میں سوچوں نہیں پھر
وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ
یہ تو یونس کی طرح نہ بدنا
پیغمبر است
رسول اللہ کو حکم دیا جا
اما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم
ابراہیم کا ذکر کرو اپنے کتاب کے اندر
وعلماء ورثه انبیاء
اور علماء وارث انبیاء
پس جو وارث جناب یونس ہیں
بعض علماء جناب یونس کے وارث ہیں
بعض یا جناب وارث جناب ابراہیم ہیں
بعض جناب ابراہیم کے وارث ہیں
بعض یا جناب آدم تا خاتم السلام علیک یا آدم صحبت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ تا آخر
اور بعض وہ ہیں جو آدم تا خاتم سب کے وارث ہیں جو ہم جلد وارثہ میں پڑھتے ہیں
ان حسین
وہ حسین ہیں جو آدم تا خاتم جو آدم تا خاتم تمام انبیاء کی صفات کو جمع کر لے وہ حسین
از ہجرت گرفتے تا در درون آتش جنگ یزیدی تو کربلا رفت
ہجرت سے کام شروع کیا اور اس کے بعد جنگ کے اندر بھی گئے اور یزید کی لگائی ہوئی آگ کے اندر کود گئے
ایک کاش ایک زمانی موقعیتی یافت بشد راجع به این زیارت وارث من دفنوزه درسه حرف میزدم
کاش کہ ایک موقع مل جائے انشاءاللہ کہ زیارت وارثہ سے متعلق گفتگو کرے تو کم سے کم 10-15 محفلوں پہ مشتمل ہوگی بات
ما عالمان عالمان حقیقی ورثۂ انبیاء
حقیقی علماء انبیاء کے وارث ہیں
ایک چیز راجع به وراثت میں کیا
وراثت سے متعلق ایک نقطہ بیان کروں
ببینید ہر کسی وارثان ہر عالمی وارث انبیاء
یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کہا گیا کہ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں ہر عالم وارث انبیاء نہیں ہو سکتا
بنده صاحب خیلی سریع عرض میکنم بنده هیچ وراثتی از این پیغمبری ندارم
چون که آن قیل بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کسی بھی نبی کی کوئی وراثت نہیں ہے
باور کنید
یقین کریں اس بات پر کہ مثلا میں اپنے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی وراثت میں سے کوئی چیز نہیں ہے
چون ما در حوزه های علمی دو تا چیز داریم
کیوں کیونکہ حوزہ علمی کے اندر جہاں پہ ہم مدینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں دو چیزیں
یہ علم و دراسہ داری
ایک علم و دراسہ کہلاتا ہے
از مقدمات شروع میشه تا کہ پایه و درس خارج و تفسیر و بعد تا
علم و دراسہ یعنی وہ چیز جو درس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے جو شروع ہوتی ہے بالکل ابتدائی کتاب سے جس کو مقدمات کہتے ہیں اور اس کی انتہا درس خارج ہے
این وراثت نمیاره
یہ علم دراسہ یعنی درس کے ذریعے کتاب کے ذریعے چیز پڑھی جاتی ہے اس میں وراثت
این مقدمه یہ وراثت میتونه باشه
یہ البتہ وراثت یعنی کس وراثت کی بات کر رہے ہیں انبیاء کی وراثت اس وراثت کے لیے مقدمہ بن سکتا ہے لیکن وراثت نہیں ہے
وہ ایک علم الوراثہ داریم
اس کے مقابلے میں ایک علم الوراثت بھی ہے
شکونیم کہ وارث بھی
کیا کریں کہ ہم وارث بن جائیں سے
یہ وارث پیدا کیا
اس کو ڈھونڈنا چاہیے
یہ علم وارث دانیاں
اس علم کو پیدا ڈھونڈنا چاہیے.
چجور دریابیم
کیسے ڈھونڈنے؟
اینجا باید یہ سنخیتی با انبیاء داشته باشیم.
کیسے اس علم تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے انبیاء اور ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ مشابہت ہونی چاہیے.
سنخیت در چی؟
کس چیز میں مشابہت؟
در جان، در تعالی، در قرب الاللہ،
نفس میں، مسائل میں، خدا تک پہنچنے میں، قربت الاللہ،
در از خود خالی شدن و به خدا پیوستن،
اپنے آپ سے گزر کے خدا تک پہنچنے میں.
یادتون باشه این علم الوراثت.
پھر علم وراثت ملتا ہے.
سوال، اگر یک فرزندی کافر شد از باباش ارث میبره؟
سوال ہے کہ اگر ایک بیٹا کسی کا کافر ہو جائے تو کیا کافر ہونے کے بعد اپنے مسلمان باپ سے کوئی وراثت میں چیز لے سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں.
یہ بیگانہ بیگانے دیگر ارث میبره.
یا دوسرے طریقے سے سوال کرتے ہیں، کیا کوئی اجنبی کسی دوسرے اجنبی سے میراث لے سکتا ہے؟ نہیں.
در این میراث خواهداری و میراث خواهی ظاهری انتصاب میخواییم.
یعنی میراث لینے، میراث دینے کے اندر کوئی تعلق ضروری ہے.
در اون میراث ارث معنوی هم سنخیت.
اسی طرح اگر ظاهری میراث کے اندر، ظاهری میراث کے اندر تعلق چاہیے تھا تو معنوی میراث کے اندر بھی تعلق ہونا چاہیے.
باید ایک سنخیت روحی،
نسبیت، ایک تناسب ہونا چاہیے، روح کا تعلق ہونا چاہیے،
پیغمبر داشته باشه،
پیغمبر کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے.
این رو ما باید تو حوزه ها برای خودمون تحصیل کنیم.
حوزه کے اندر اس چیز کو ہونا چاہیے.
خب حالا اونایی که اینو تحصیل میکنن،
جو لوگ اس مرحله تک پہنچتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں،
میشن العلماء ورثۃ الانبیاء.
ان کے بارے میں یہ قول صادق ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء.
این که علما امتی افضل انبیاء بن اسرائیل، اگر درست معنا بشه معنی اونم معلوم میشه.
اسی طرح دوسری فرمایش رسول اکرم کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علما انبیاء بن اسرائیل سے بہتر ہیں، اس کی بھی تعبیر ایسے ہی ہوگی.
ما خیال میکنیم هر کس آره مثل من شد این وراثت،
هم سمجھنی که جس کے سر میں بھی آم آگیا وہ وراثت انبیاء ہوگی، ایسا نہیں.
خب این وراثت دو یہ سکے دو پہلو ہے.
اس وراثت کوئی سکے کی طرح سمجھیں جس کے دو طرف ہوتے ہیں.
در ایک طرف علم،
اس کے ایک طرف علم ہے،
ہدایت
ہے،
انذار ہے،
لوگوں کو
تبشیر ہے،
ڈرانا اور انذار کرنا ہے،
بہشت ہے،
جنت ہے،
زندباد اجتماعی ہے،
اس کے بعد اچھی زندگی اور نعرے ہیں، لوگوں کا حال
سننا ہے، دستمشی ہے، بہن یہ طرف ہے،
یہ ایک طرف ہے.
رخ دیگر سکه وراثت،
اس وراثت کا دوسرا رخ بھی
مجاہدہ،
جہاد کرنا ہے،
مبارزہ،
کوشش کرنی ہے،
کتائی کردن ہے،
مار کھانی ہے،
زندر شدن ہے،
جیل جانا ہے،
محروم شدن ہے،
چیزوں سے محروم ہو جانا ہے.
یہ مرتبه کل رسانه های عالم با هم همصدا میشن علیه امام خمینی حرف میزنن بزنن.
وہ مرحله بھی آئے گا کہ پوری دنیا کا میڈیا آئے گا و امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا.
نمیشود ما بخوایم وارث بخشی باشیم وارث بخشی نباشیم.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ میراث میں سے کہیں کچھ دے دو کچھ نہ دو، یہ نہیں ہو سکتا.
بل من کان له القرن فعلیه القرن، هر کسی غنیمت گیرش میاد کرامت هم داره.
جو بھی غنیمت تک پہنچتا ہے، غنیمت تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ قیمت بھی چکانی پڑتی ہے.
با ہمیں اچھا جدا نہیں،
یعنی غنیمت مفت میں ہاتھ نہیں آتی، میدان جنگ میں کودنا پڑتا ہے، جان کو بازی، جان کی بازی لگانی پڑتی ہے.
امام وارثی است کہ ہر دو کفر دو کفر ہوتا
ہے. امام ایک ایسے وارث ہیں جن کے پاس اس سکے کے دونوں رخ موجود ہیں،
ہمون طرف ہی جدر ہمی طرف ہی جدر
ہے، دونوں طرف موجود ہیں امام.
بس بس کر فن کتاب ابراہیم،
بس یہ وجہ ہے کہ کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم،
وذکر فی الکتاب موسیٰ،
جناب موسیٰ کے بارے میں کہا کہ یاد کرو موسیٰ کو.
موسیٰ چیکار کرده؟
موسیٰ نے کیا کام کیا تھا؟
ایک حرفی داره، این قاعده است، خیلی زیبا،
ایک بات ہے کہ جو ایک اصول ہے اور بہت خوبصورت ہے.
رب بما انعمت علی،
جو
چون به من نعمت دادی.
جناب موسی نے خداوند عالم سے مناجات میں کہا کہ پروردگار جیسے بھی تو نے مجھ پر نعمت نازل کی،
تعلیم اکم ظهیرا للمجرمین، وقتی که به مجرمین نمیکنم،
یعنی یہ جو تو نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے میں کبھی بھی مجرمین کا ساتھ نہیں دوں گا.
سوال، شما میتونید نماز بدون سوره حمد بخونید؟
کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
چلا
کیوں؟ اس سورے میں بھی خاص پیغامات
کرنا،
حتیٰ میں اس کے باطن پر بھی نگاہ نہیں کر رہا، میں ظاہر سورہ حمد کی ظاہر میں بھی مطالب ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ واحد دعا جو واجب ہے وہ کیا تھی جو آپ نے بیان کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم کون ہے؟
صراط
یہ صراط کیا ہے؟
خدا یہ بما دی،
خدا نے ہمیں دیا ہے.
جد الفاظ کریم بے دے
یا دیا ہے خدا نے، ہم چاہ رہے ہیں کہ خدا سے کہتے
پرانے ان صراط نعمت الہی.
خود یہ صراط خدا کی نعمت ہے،
اسلام نعمت الہی،
اسلام ایک بڑی نعمت ہے خدا کی.
ان نعمت رو باید حفظ کر،
اس کی حفاظت کرنی چاہیے.
چون تو بے من مسلمانی دادی فلان اکون ذہین المجرمی، من ہی وقت ٹھیکیدار مجرم نہیں.
بس اے خدا، جب تو نے جناب موسیٰ کہتے ہیں خدا تو نے مجھے اسلام عطا کیا ہے، میں کبھی بھی مجرمین کے اوپر جو ہے وہ متقی نہیں ہوں.
حالا ببین اگر این ظریفه جناب موسیٰ که در قرآن آمده درک بشه، جامعه اسلامی به کجا میرسه؟
اگر جناب موسیٰ کی یہ ظرافت اور یہ دقت اسلامی معاشرے میں نافذ ہو جائے تو کہاں پہنچے گا اسلامی
معاشرے؟ ایک جامعه صاف شفاف متکیه به خود،
ایک صاف شفاف پاک پاکیزہ ماحول جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا.
درست
ہے نا؟ صحیح یہ بات ہے
یا میں مزاق دارم میکنم
یا آپ کے خیال میں مزاق کی باتیں کر رہا ہوں؟
رب بے ما انعمت علی، شکرانی این نعمت تو این است که فلن اکون ظهیراً
للمجرمین. خدا جو تو نے مجھ کو نعمت عطا کی، یعنی اسلام کی نعمت، دین کی نعمت عطا کی، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ میں مجرمین اور ظالمین کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کروں.
آمدن یه ملاقاتی با امام کردن،
امام خمینی سے ملنے آئے کچھ لوگ،
گفتن آقا راجب به اسرائیل حرفی نزنید
اور کہا کہ آپ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہ کریں،
حرف نزنید، نہ موافقت، حرف نزنید.
مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ اسرائیل،
حرف چه بخواہید در اختیارتون میگذارید.
آنے والوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسرائیل کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، آپ فقط اس کے بارے میں بولیں نہیں، خاموش رہیں، کچھ نہ بولیں، اس کے مقابلے میں آپ جو چاہیں گے ہم آپ کے لیے فراہم کریں گے. ہم اور آپ ہوتے کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا معاملہ ہے،
شہری ہم چند برابر میشه، چقدر میتونم خونه بسازم، چه کارایی میتونم انجام بدم.
حوزه میں ملنے والا جو رقم ہوتی طالب علموں کو دی جاتی ہے اس کو شہریہ کہتے ہیں، کہ کتنا شہریہ بڑھا جائے گا، کتنے طالب علموں کو مزید مدد ہو جائے گی، کتنے گھر بن جائیں گے.
زندان نہ دارے، تبعید نہ دارے،
اور اس راستے میں نہ جیل ہے، نہ قید ہے، نہ وطن چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بھی تو نہیں کرنا.
درست ہے نا؟
صحیح ہے.
تصویر ساکت پر
میں نے چھوڑی، آپ نے خاموش ہو جاتے، نہیں کرتے اسرائیل کے بارے میں بات.
جناب موسیٰ میگے نا،
حضرت موسیٰ نے ایسے موقع پہ کہا تھا نہیں،
و موسویان ہر میگن نا،
فقط موسیٰ سے متعلق نہیں ہے، جو موسیٰ کے راستے پہ چلنے والا ہے وہ بھی منع کرے گا.
میگے نا،
امام نے منع کر دیا نہیں.
فلذا امام موسیٰ کو ما کنت متخذ المذنین عضدا، گفتن بابا یزید خود بابا چه رفیا، فرود ما کنت متخذ المذنین عضدا، هیچ وقت من با گمراهان را به عنوان بازوی خود نمیگیرم.
اسی طرح امام حسین نے بھی یہ بات بیان کی تھی جب امام سے کہا گیا کہ یزید کے مقابلے میں تھوڑا صبر سے کام لے اور چھوڑ دیں اس کو اس کے اوپر، اور آگے کی طرف بات پڑی تو اس پہ امام نے جواب دیا تھا کہ میں کبھی گمراہوں کو نہیں کیا ہے، میں کبھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بنا سکتا.
ان جملے اللہ علیہ در قرآن هم هست، این شعار انبیاء هم بوده ها،
این انبیاء کا نعرہ بھی ہے،
این هر امر تمام امام حسین نیست، هر کسی میزد نبی میزند، هر رجل الهی میزند،
جو بھی الهی مرد ہوگا وہ یہ نعرہ لگائے گا کہ میں گناہگاروں کو ظالموں کو مددگار نہیں بنا سکتا.
حالا این جناب موسیٰ بیا جو بلے ساکت باشے، بابا جناب فرعون بزرگوار، نونت داده، آبت داده، بزرگت کرده، ای آخه نمک شناس بار.
جناب موسیٰ کے زمانے میں ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کو فرعون بڑا محترم ہے، اس نے آپ کو کھانا دیا، پانی دی، آپ کو پناہ دی، آپ کو بڑا کیا، پالا پوسا ہے، بہرحال تھوڑا نمک شناسی ہونی چاہیے.
نا
رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين.
موسی جواب کیا ہے کہ خدایا جو تو نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں ظالموں کا کبھی مدد ظالموں سے مدد نہیں لوں گا.
مبارزہ شروع کر دیا
اور اپنا مقابلہ شروع کیا جا موسی نے.
ایک مقابلے بین مرحوم امام و حضرت موسی شده. صد تا شباهت با هم
بعض لوگوں نے ایک مقایسہ کیا ہے یعنی شباہتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے حضرت موسیٰ میں اور امام خمینی میں. تو جب وہ شباہتیں ڈھونڈی گئی تو 100 تک وہ شباہتیں پہنچ
گئی. 100
شباہتیں جو حضرت موسیٰ امام خمینی میں پائی جاتی ہیں.
یکی از شباہتان کہ فرعون مصر تو مصر دفع شد شاہ ایران هم نزدیک او دفع شد. یکی از شباہتان
پہلی شباہت یہ کہ فرعون جو تھا وہ کہاں دفن ہوا؟ مصر میں دفن ہوا. ایران کا بادشاہ بھاگ کے گیا اس کو بھی جو قبر ملی وہ مصر میں ملی.
انشاءاللہ مبارک ہم ملحقے وہ انہوں نے
اور انشاءاللہ مبارک ان کے پیچھے پیچھے جائے گا.
ارے دیکھیں بابا یکی از شباہت آئی نے 100 شباہت بین جناب موسیٰ و مرحوم امام
موسیٰ حضرت موسیٰ میں اور امام خمینی میں 100 شباہت ہیں. مطلب
میں خود ایران رو بگیم آقا باور کنی سالها باید حرف بزن انسان
ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کئی سال درکار ہے.
خب حالا جناب موسیٰ برای نجات قوم بنی اسرائیل که خدایا بار الله من بحثی از نهار فکر میکنم ما بیه توی یکی از این شباهت واقع نشیم مثل قوم بنی اسرائیل نشیم برای امام بهانه جویی کنیم.
بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی. پھر بیان کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم میں بھی اس طرح کی شباہت کوئی آئے جو اس زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں تھی. لیکن وہ شباہت کون سی؟ بنی اسرائیل کی شباہت کہ جیسا نبی خدا نے عطا کیا اس کے مقابلے میں بہانے بازیاں کرتے تھے. یہاں پہ بھی امام خمینی رضی عظیم شخصیت تھی ایسا نہ ان کے راستے کے اوپر آ کر ہم بھی بہانے بازیاں کرتے.
یہ موقع شاید 33 سال قبل کمونیستا و اینهای بهانه جویی میکردن در ایران.
32-33 سال پہلے جب جو منافقین تھے کمیونسٹ تھے وہ مختلف بہانے کرتے تھے.
میں ایک ماہ رمضان 30 روز راجع به بهانه جویی بنی اسرائیل و بهانه جویی این معاندین تو ایران بحث کردم. 30 روز
32-33 سال پہلے جب یہ منافقین کام کر رہے تھے جب انقلاب آیا تھا اس وقت کی بات ہے یہ. تو اس وقت کہتے ہیں ایک ماہ رمضان میں مکمل 30 دن میں نے گفتگو جو کی تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو بہانے کرتے تھے بہانے سن رہے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں چیزیں لاتے
تھے
اور اس کے بعد بیان کرتے تھے کہ جو منافقین ہیں کمیونسٹ ہیں یہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ بنی اسرائیل چلتے ہیں.
ارے 30 روز باور کنید 30 روز
مکمل 30 دن میں نے گفتگو کی.
30 روز ماہ رمضان میں بحث کرتا
مکمل ماہ رمضان کے ایام میں بات کی.
حضرت موسیٰ انقلاب شو کرتے حرکت شو کرتے.
حضرت موسیٰ نے اپنے انقلاب برپا کیا ایک کام ہو گیا.
یہ طرف فرعون
ایک طرف فرعون ہے
یہ طرف قوم بنی اسرائیل ذلیل
اور دوسری طرف قوم بنی اسرائیل.
موسیٰ بنا شد این قوم رو برداره فرار کنه.
اب یہ قوم بنی اسرائیل کے جو انتہائی ذلت کا شکار تھی پستی کا شکار تھی دوسری طرف فرعون تھا. حضرت موسیٰ نے اس کو نجات دینے کا ارادہ کیا.
موسیٰ میدونے در چیکار میکنے.
حضرت موسیٰ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں.
موسیٰ میدونے للہ جنود السماوات والارض.
موسیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا ہی ہے لشکر جو کچھ آسمان اور زمین میں.
مہاشہ اکرانی
ہمیشہ کہ اس بات کیا کریں.
دوستان موسیٰ قوم بنی اسرائیل نگاہ کردن پشت سرشون دیدن ماشاءاللہ یک لشکر جرار کثیر داره میاد.
اب جو لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا پیچھے تو بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہوا ہے.
فلما ترا الجمعان تا اون جمعیت رو دیدم قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. ای وای ما گرفتار شدیم این طرف رود نیل با اون عظمت این طرف هم ما شاءالله لشکریان فرعون راه فرار نداریم.
قرآن کی آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والوں نے بنی اسرائیل نے یعنی اس لشکر کو دیکھا تو کہے کہ اب تو ہم پکڑے گئے جو قرآن کا لفظ ہے اس طرح سے کہ اب ہم پکڑے گئے اب ہم ہاتھ آ جائیں گے کیونکہ آگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے بچنے کا کوئی راستہ
نہیں. ہم بعضی در ایران هم به امام میگفت آقا تو بابا چه خبر آمریکا شاه قدرت ترا القدره ترا الامریکا قال بعضی از آره چی؟ انا لمدرکون
جس طرح جناب موسیٰ کے ساتھ چلنے والی بنی اسرائیل قوم نے جب اس لشکر کو دیکھا تو کہا کہ اس لشکر کے آنے سے ہم پکڑے جائیں گے. اسی طرح امام کے ساتھ جو لوگ تھے, امام کے ساتھ سب کچھ ہماری, انہوں نے بھی جب امریکہ اور شاہ کی قدرت دیکھی, اس کی طاقت دیکھی تو دیکھ کر کہا, امام سے کہا کہ ہم مارے جائیں گے. کس راستے پہ چل رہے ہیں؟
موسیٰ چی تو
موسیٰ نے کیا کہا؟ ایسا نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ اس لیے میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرتا رہے گا. بہت خوبصورت داستان ہے, وہ بتاتا ہوں.
شاہ ایران از جناب جنرال ضیاءالحق, اینو میں بهتون بگم, جنرال ضیاء تو مسئله جنگ ایران و عراق خیلی به ما خدمت کرد. این بگم من این رو یاد نده, خیلی گفتم این رو.
ایک واقعی آقای بیان کر رہے ہیں کہ
تفصیلش هم نمیتونم بگم,
کہ ضیاء الحق سے متعلق ایک واقعہ ہے. اس سے پہلے آغا نے ایک تفصیل دی, تفصیل نہیں دی سے ایک اشارہ تھا, ایک بات کی کہ جو ایران اور عراق کی جنگ ہوئی 8 سال, اس میں ضیاء الحق نے ایران کی بہت خدمت کی.
پاکستان شاید جزء دوسرے کشوری باشه که خدمت کرده,
اور پاکستان ان شاید 2-3 ممالک میں ہوتا ہے کہ جس نے ایران کی مدد کی.
و ما هیچ وقت نمک نمی خوریم, نمکدان می شکنیم.
اور ہم کبھی بھی نمک کھا کے نمکدان میں توڑا کرتے ہیں.
خب شاه ایران از جنرال ضیاء خواسته بود که وساطت کنه. آقای خمینی یه خود کوتاه
اب زمان شاہ کی بات ہے, اس وقت ضیاء الحق موجود تھا, تو ضیاء الحق سے شاہ نے کہا کہ آؤ ذرا بیچ میں بن جاؤ, رابطہ بنو, اور امام بنی سے کہو ذرا کب کر لیتے ہیں کاموں کو.
یہ آقایی کہ اکثر شما رو میشناسید, آدم بسیار محترم یہاں ہے,
ایک آدمی کے جس کو آپ نے اکثریت پہچانتی ہوگی, ایک قابل احترام شخصیت ہے.
وقت در کابینه ضیاء الحق وزارت داشت,
اور وہ سب ضیاء الحق کی کابینہ میں تھا, وزیر تھا.
او برای خود من نقل کرد, ضیاء بهش گفته بود بابا شاه ایران از من خواسته وساطت.
اب اس وزیر سے کہ جو آج بھی موجود ہے, محترم شخصیت ہے پاکستان کے اندر, اس نے بیان کیا ہے کہ ضیاء الحق نے بلایا, اور بلانے کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھ سے شاہ نے اس طرح کی درخواست کی ہے.
شما خب شیعه هستیم تو رو میشناسن, برو و یہ کاری انجام دے.
اور کہا کہ وزیر بیان کر رہا ہے, اس کی زبانی بات بیان ہو رہی ہے کہ مجھ کو ضیاء الحق نے کہا کہ تم چونکہ شیعہ بھی ہو, سمجھدار بھی ہو, وزیر بھی ہو, تم جاؤ اور اس طرح کا
نام لگا. متوجہ شد میں کیوں میگم,
شاید بعض لوگوں کے ذہن میں نام آ چکا ہوں, میں کسی بات کر رہا ہوں
شاید. خب ایشون گفت من به زیارت بازم, بابا تو مراجعه ما رو نمیشناسی, این که نمیخواد حکومت کنه, میگه تکلیف من اینه, وظیفه شرعی من اینه.
خب اسی وزیر نے کہ شیعہ تھے, اس نے جواب کے جواب میں کہا کہ بھائی تمہیں ہمارے مراجع کا علم نہیں ہے, ہمارے مراجع مقصود امام خمینی اپنی حکومت کے چکر میں نہیں ہے, حکومت کا حصول کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں.
با این که میگه وظیفه من اینه چیکار میشه کرد؟
خب جو حکومت کا لالچی ہو اسے تو بہکایا جا سکتا ہے, جو کہے کہ میری ذمہ داری ہے اس کو کیا کروں؟
گفت خلاصه من رفتم.
بہرحال ضیاء الحق نے کہا تو میں چلا گیا.
نه اون آقا
گفته ضیاء الحق رفتے ایران,
رفتم فرانسه.
ہاں اس وقت امام فرانس میں تھے,
رفتم فرانسه.
فرانس میں تھے تو یہ وزیر چلا گیا وہاں پہ, امام خمینی
کے وارد بر آقا شدم,
امام خمینی کی خدمت میں گیا.
ایک سوال از من کردن, نه بابا فرمود شما خودتان آمده اینجا, شما رو فرستادن.
میں بھی صرف امام کی خدمت میں گیا تھا, تو امام نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ تم خود آئے ہو یا تمہیں بھیجا ہے کسی نے.
گفتم آقا هم خودم آمدم که مشتاق زیارت بودم, هم حامل پیامی هم و من رو فرستادم.
آره امام خمینی سے این شخص نے کہا کہ میں دونوں ہی صورتوں سے آیا ہوں, خود آیا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں, دست بوسی کر سکوں, اور بہرحال مجھے بھیجا بھی گئے, پیغام میرے پاس.
میخوام این آیه معلوم بشه, الان من معلوم بشه. ببینید قرآن که مال یک زمان نیست بابا,
قرآن فقط اس زمانے سے متعلق نہیں, ایک زمانے سے
متعلق. چه کنیم برای فهم قرآن؟
کیا کریں, قرآن کو کیسے سمجھیں؟
خب گفت من به گفتم بابا میگه دونه شاهی
شیعه. اب اس نے جو امام خمینی سے گفتگو شروع کی, اس کو استدلال دیکھی اس کا, کہتا ہے کہ میں نے امام خمینی سے کہا کہ قبر بولنا فقط ایک ہی شیعہ حکمران ہے سب دنیا
فرمان دیا تھی.
یعنی کون تھا جو شاہ تھا؟
خود ابر قدرت خان طرفدار عباس.
اور امام نے کہا پھر کہا کہ اور جو دنیا کی بڑی طاقت ہے وہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں؟
نہ ان آقا گفته بود به هم
ابر قدرت ها دنبال فرمودن مثلا امریکا.
اور اسے کہا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس شاہ کا ساتھ دیتی ہیں جن میں امریکہ ہے.
فرمودن دیگر
کہا اور کون کون ساتھ ہے اس کے؟
شوروی
کہا اور رشیا ہے.
گفتم حتی چین چون هوا گفتن همون روز آمده بود ایران
رئیس جمهور بود؟
آره رئیس هیئت کمونیست چین و رئیس جمهور چین هوا گفتن اون روز آمده.
جو زمانے میں چین کا صدر تھا وہ بھی اس زمانے میں ہی انہی حالات کے زمانے میں جب انقلاب کی کوشش چل رہی تھی ایران آیا تھا تو اس نے کہا تھا چین بھی ساتھ ہے.
امام فرمودن این خلقی ها هم رو ازاشون پر رو خون جوانان ما گذاشتن.
امام خمینی نے بیان کیا کہ جو خلقی ہیں مجاہدین ختم
نا 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 اینا کے طرف در خلق ہم کمونست دار.
ہاں امام خمینی کہا جو کمیونسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمارے بچوں کی نوجوانوں کی گردنوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے.
ایشون میگو من حالا اول قدرت رو بر ایشون شمردم به من فرمودن اول قدرت دیگری هم در عالم هست یا نه.
اب یہ وزیر بیان کرتے ہیں میں نے امام سے بیان کیا کہ ایک ہی شاہ ہے جو شیعہ ہے ایک ہی حکمران ہے جو شیعہ ہے اس کے پیچھے بھی طاقتیں ہیں امریکہ ہے رشیہ ہے چین ہے سب کچھ ہے. امام خمینی نے بیان کیا کہ ان طاقتوں کے علاوہ بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں یا نہیں؟
گفتم میرا
کہا میں نے کہا ہاں ہے. کہا کون ہے وہ؟
خدا.
کہا خدا
فرمودی ابر قدرت با ما.
امام خمینی کہا کہ یہ جو سپر پاور ہے تم نے تین سپر پاور کا نام لیا امریکہ رشیا چین وہ شاہ کے ساتھ ہیں جو سب سے بڑی سپر پاور ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں.
قال اصحاب موسی انا لمدرکون.
موسی کے ساتھیوں نے کہا اب تو پکڑے جائیں گے.
قال کلا.
موسی نے کہا نہیں ہوگا ایسا ہرگز نہیں خدا میرے ساتھ ہے وہ اصل طاقت ہے
وہ ابر قدرت
اصل سپر پاور وہ ہے.
این رو باید فهمید.
این چیزوں کو سمجھنا چاہیے.
این وراثت از موسی.
یہ وراثت ہے موسی کی.
این وراثت العلماء وراثت الانبیاء.
یہ ہے
همون رو که موسی میبینه و میگوید کلا ان معی ربی سیهدین همین رو این وارث میبینه.
جس طرح حضرت موسی وہاں کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ نہیں ہم ہرگز پکڑے نہیں جائیں گے چونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اسی چیز کو یہ وارث سے موسیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں کوئی قوم نہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ.
ممکن ہے کہ بے ما اشکال کنے
ہم کہنے کوئی آکے سوال کرے اشکال کرے
اشکال این باید کہ اون پیغمبر بود چرا تی بے ما دارے ہم تیرے استدار میکنے دیگے
ہم کہنے کوئی آکے کہا کہ بھائی وہ جناب موسیٰ جو ہے وہ پیغمبر ہیں نبی ہیں خدا کے ہمارا ہم سے کیا مقابلہ
وہ مطلع بگی کلا ان معی ربی سیهدین
وہ تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے
آیه قرآن جواب میده
جواب اس کا قرآن میں موجود ہے
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے
قبول دارم کہ تو مثل موسی بد عنایت نمیشه چون مثل موسی نیستی.
یہ بات صحیح ہے کہ کسی اور پر موسی کی طرح عنایت نہیں ہوگی چونکہ موسی کی طرح ہے بھی نہیں کوئی اور
چون موسوی نیستی
چونکہ موسوی نہیں بنے صحیح.
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى نَبِيَّنَا یاد کن اون مجرم را
موسیٰ کے راستے کو یاد کرو ہمارا نبی ہے اس کے راستے کو یاد کرو
یعنی چه بشم؟ یعنی بشم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.
پس جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ثابت قدم ہو گئے تو پھر اب ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے اور ان کو بشارت ہے جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
حضرت موسیٰ کا بیان کہ پروردگار اب جب تو نے مجھ پر نعمت کی ہے اس کو نعمت دی ہے دین کی نعمت دی ہے میں ظالموں کو مددگار نہیں ہوں ان سے مدد لینے والا نہیں ہوں.
ببینید حالا وذکر فی کتاب اسماعیلش بمونه وذکر فی کتاب ادریسش بمونه اونم بمونه دیگه
بہت ساری چیزیں جن کو بیان نہیں کر سکتے ابھی جس میں تھا وذکر فی
کتاب اسماعیل تو شباهت
سو مشابهتیں پائی جاتی ہیں.
اونم شباهت تطبیقی.
اور وہ مشابهت ایسی ہیں جو تطبیقی ہیں.
نہیں مشابهت ادعائی.
یعنی فقط ایسی نہیں کہ جن کو انسان صرف ادعا کرے دعویٰ کرے کہ یہ تھا اور تھا ثابت نہ ہو سکے. سو ایسی شباهت ہیں جو ثابت ہو سکتی ہیں.
تطبیقی بین جناب موسی و مرحوم امام.
حضرت موسی جو نبی خدا ہے امام خمینی کے درمیان سو مشابهتیں ایسی ہیں جو عملی ہیں.
خدا این نعمت رو داده ما چطور باید حفاظت بکنیم؟
خدا نے یہ نعمت ہمیں دی ہم کیسے اس کی حفاظت کریں؟
مسئولیت خودمون رو چطور ادا کنیم؟
اپنی ذمہ داریوں کو کیسے انجام دیں؟
ببینید خدا آمده مردم رو تو قرآن تقسیم کرده.
قرآن کریم میں خداوند عالم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے.
باور کنید برادران این قرآن عجیبه.
قرآن عجیب ہے، اس کے اندر عجیب حکمتیں پوشیدہ ہیں.
اتنی کہ رأی مثبت پہ پیغمبر دیتا
جن لوگوں نے رسول پیغمبر کو مثبت رائے دی
گفتن حسنی
اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم ہیں ساتھ ہیں
تھان مطلب مل سے
کہا کہ ہم آپ کو قلعہ نہیں چھوڑیں گے.
بلغت خنو آخد اللہ آپ کیا بان بکتا
اور پھر خدا کے ساتھ عہد و پیمان کیا.
لا یبدلون الادبار بعد نکردن به جاهلیت
اور وہ جاہلیت کی طرف پلٹے نہیں اب.
و کون عهد الله مسئولا
اور خدا کا جو عہد و پیمان اس کو پوچھا جائے گا.
اما فرار کیا
لیکن ان لوگوں نے فرار کیا.
سر داری بابا
کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے راستے پر چلنا مشکلات کا سبب ہے.
کتاک داری
تب پڑ پڑتے مار پڑتی ہے.
محرومیت اجتماعی داری
اجتماعی بائیکاٹ ہوتا ہے.
جلال وطن ممکنه داشته باشه.
جلال وطن کیا جاتا ہے.
بدنامی اجتماعی ممکنه داشته باشه.
بعض موقع پر منفی پروپاگنڈا ہوتا ہے.
من یادم هست یه آقایی در زندان بود در قوم ما باران آمده بود خونه خانم اتاقش خراب شده بود کسی جرأت نمیکرد بره در خونه.
مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی جیل میں تھا زندان میں تھا ظاہراً کوئی روحانی اس کی بات ہوئی عالم کی اور کس اس کا گھر بارش کی وجہ سے اس کی چھت گر گئی تھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ گھر کی تعمیر کر سکے. جا کے
شما ببینید در جنگ احد کہ جمعیت مسلمان ها جنگجویانشون هزار نفر بود به اندازه 350 نفرشون فرار کردن.
جنگ احد میں 1000 افراد تھے 1000 افراد موجود تھے لڑنے والے جن میں 350 بھاگ گئے تھے.
یک سوم مردم که در مدینه میتونستن جنگجو باشن جز منافقین و فراری ها بودن.
یعنی جو هزار میں 350 لوگ یعنی ایک تہائی حصہ وہ تھا کہ جو جنگ میں شریک ہوئے تھے جو منافق تھے.
یہ در ایران داریم
یا آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں؟
بله. آره. ولقد کان عهد الله لا یبدلون الادبار و کان عهد الله مسئولا. چرا؟ چون درد زد.
جن لوگوں نے خدا سے عہد و پیمان باندھا انہیں چاہیے کہ وہ پلٹے نہیں اپنے عہد و پیمان سے کیونکہ خدا کا وعدہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. لیکن وہ پلٹ گئے اور ساتھ نہ دیا فرار کر گئے.
ہزار تو بہانے درست میکنی
اپنے فرار کے لیے بہت سے بہانے تراشتے ہیں.
شما خیال میکنے امیر المومنین در کوفه چجور شد کہ اون وضعیت براش به وجود آمد.
امام علی کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہوا تھا کہ کوفہ میں اس طرح امام علی کے ساتھ ہوا. ایسی باتیں تھیں.
معاہدے میکردن تو میشکست
بار بار عہد و پیمان کرتے تھے توڑ دیا کرتے تھے.
این مربوط به زمان نبی دون نبی نیست.
ان واقعات کا یا اس اجتماعی رویے کا تعلق فقط انبیاء سے نہیں ہے ان کے زمانے سے نہیں ہے.
اگر مردم در عراق چنان مرمای تو لحکیم بودن صدام حضب بس میتونست این چنین باشه.
اس کو آج کے زمانے میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اس اجتماعی رویے کو کہ اگر لوگ اپنے عہد و پیمان پر باقی ہوتے اور مرحوم آیت اللہ حکیم کا ساتھ دیتے تو کیا صدام جیسا حکومت کر سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا.
دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن بابا یه زندگی آرامی داشته باشیم.
معمولا جو لوگ ہیں ان کی سوچ کیا ہے کہ پرسکون زندگی گزار سکے.
ما این آیه رو ببینید خیلی لطیفه این آیه. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل او الموت.
اب خدا نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے جواب میں جو فرار کرتے ہیں آسانی کی زندگی گزارتے ہیں کہا کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ
اگر
فرار کرتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس فرار سے.
تمتعون الا قلیلا یه نونو آبی گیره تو میاد قبول داریم همه چیزی رو از دست دادی.
لیکن تمہارے فرار کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا ایام بڑھ جائیں گے کچھ زندگی مزید گزرے گی بس اور کچھ نہیں ہوگا.
امام خمینی هم به این چیزا مبتلا بوده.
امام خمینی کے ساتھ بھی تمام حسین پیش آئے.
و یادتون باشه. بله آهد الله رأی عالی دادن اما بازی در آوردن.
امام خمینی نے کسا دی والے امام نے ریفرنڈم کروایا حکومت اسلامی کے لیے، سب نے ووٹ دیا کہ ہاں ہم اسلامی حکومت چاہیے.
پیغمبر اکرم هم مبتلا بوده، موسی هم مبتلا بوده، عیسی هم مبتلا بوده، باید مبتلا بشن.
اس اجتماعی رویے کا سب شکار ہوتے ہیں، جتنے جتنے افراد قیام کرتے ہیں لوگوں کو آگے لے کے چلتے ہیں سب کو شکار ہونا پڑتا ہے. انبیاء جناب موسی رسول اللہ
علیہ وسلم عاشورا نہ نشتے ماں
وہ عاشورا اس کو دیکھ لیجیے
خدا شدا رحمت
اس میں بھی کتنے لوگوں نے امام سے وعدے کیے تھے تو پیمان کیے تھے توڑ دی.
اما لدین فاکم الفرار ان فررتم من القتل بالموت و اذا لا تمتعون الا قليلا.
لیکن تم اگر قتل سے یا موت سے فرار کرتے ہو تو یاد رکھو یہ تم فرار تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا کوئی، تھوڑی سی زندگی بڑھے گی بس.
یہ دس اما دستی دومی که خدا بیان میکنه خیلی عجیبه.
یہ لوگوں کی ایک قسم تھی، دوسری قسم بھی بیان کر رہے خدا.
رجال صدق ما عاهد الله علیه، اونجا عهد، اینجا
دونوں جگہوں پہ عہد کا ذکر ہے. وہاں بیان کیا کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں اور دیکھو عہد کو پھر توڑنا نہیں پلٹنا نہیں کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا، لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. یہ ایک قسم کے لوگوں کی، اب یہ دوسری قسم قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پڑھا.
رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه، ادعی با خون خود وضو گرفتن و نماز عشق رو خوندن.
اب دوسرے جو طبقہ ہے لوگوں کا اس کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ جو اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے وضو کیا اور نماز عشق ادا کی.
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ،
اور کچھ اسی راستے پہ چلنے کے منتظر ہیں. کربلا میں حسین سے جواب دیا تھا گل بجانے کے بعد کہ اگر ہزار بار بھی آپ کے راہ میں مارا جاؤں، ہر بار جلا کے راہ کو بکھرا دیا جائے پھر زندگی ملے، ہاتھ سے ہاتھ اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا.
ہیچ رویہ رو تغییر نہیں دا.
کچھ لوگ اس راستے میں کام آگئے، اپنے وعدوں کو وفا کیا، کچھ منتظر ہیں اور ہرگز اپنا راستہ نہیں بدلتے.
خدا برای اینکہ ماہ رو امیدوار کنے، برامون ایمان درست کنے، اعتقاد درست کنے، آمده در قرآن مسائلی داره.
خدا بدلت نے ہم لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے، صاحب ایمان بنانے کے لیے قرآن کریم میں ان باتوں کو بیان کیا.
یکی در سورہ حشر،
سورہ حشر میں ایک آیت ہے.
سورہ حشر اکثر آیات 24 تا آیه بیشتر نداره،
24 آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ حشر.
24 آیه داده، اکثر آیات راجع به تبادل و سازش بین منافقین از تو یهودی ها.
24 آیت ہے سورہ حشر کے اندر، ان میں اکثر آیتوں کے اندر جو یہودیوں کا منافقین کا آپس میں رابطہ تھا اس سے متعلق
چیزی کہ الان تو خاورمیانہ میں مبتلا،
جو چیز آج ہم مڈل ایسٹ میں اس کا شکار ہیں.
اگر وقت این می بود کہ آدم بیاد ایران رو بحث بکنے، اون ابتلاء زمان پیغمبر یہ ابتلاء ہے.
یعنی اگر وقت ہوتا ہم مطابقت کے ساتھ بیان کر پاتے تو جو زمان رسول میں چیزیں تھیں وہ آج بھی موجود ہیں.
سورہ حشر،
سورہ حشر کی بات ہو رہی ہے،
24 تا آیت ہے،
24 آیت ہیں.
اکثر آیاتش مربوط ہے به سازشی که بین منافقین و یهودیان بوده،
اور ان 24 آیتوں میں سے اکثر آیتوں کا تعلق ان چیزوں سے اوپر ہے کہ جن میں منافقین اور یہودیوں کی آپس میں سازش اور رابطے ہیں.
سے طائفه از یهودیان آمدن در مدینه سکنا گزیدن، هجرت کردن آمدن مدینه.
یهودیوں کے تین گروہ کہیں سے ہجرت کر کے آئے، انہوں نے مدینہ میں قیام کیا.
بنی قریظہ،
بنی قریظہ ایک،
بنی قینقاع،
بنی قینقاع،
و بنی نظیر،
بنی نظیر.
اینها افرادی هستند که سه طایفه از یهودی هستند.
یہ یہودیوں کے تین قبیلے کہہ لیں، قبیلے تھے جو مختلف لوگوں سے آئے اور وہاں پہ
اسلام اندر اونجا در مدینہ اوج گرفتے
اور اسلام نے بھی ترقی حاصل کی مدینہ میں.
یہ آمدہ یہ معاہدے با پیغمبر بستن،
اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ چاہ کے آئے کانٹریکٹ سائن کیے، معاہدہ کیا،
معاہدے بستن کہ کاری نداشتے بشن.
معاہدہ یہ کیا کہ کوئی کام نہیں کریں گے،
خیانت نہ کرنا،
خیانت نہیں کریں گے اسلام کے ساتھ،
مشرکین کاری نداشته باشن،
مشرکین
سازش نداشته باشن،
مشرکین کی کوئی مدد نہیں کریں گے،
علیہ مسلمان اقدام نہ کرنا،
جس کا خلاصہ یہ ہے اس معاہدے کا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں
کرنا. اما در ذات بعضی از اینها این خباثت و سازش خوابیده،
لیکن انہی معاہدہ کرنے والے بعض افراد کی ذات میں خباثت تھی.
خب این بعضی از اینا آمدند و با مشرکین قریش ارتباط پیدا کردن، جاسوسی میکردن، کمک میکردن،
اور ان لوگوں نے مدینے میں رہتے ہوئے مکے کے قریش مشرکین کے ساتھ رابطہ برقرار کیا، ان کے لیے جاسوسی کے کام شروع کر دیے.
جریان ارتباط اینا معلوم شد،
اس کے بعد ان لوگوں کے تعلقات آپس میں سامنے آ گئے، آشکار ہو گئے.
شعب ابن اشرف کے سران ان کو کشتے شد،
اور کعب ابن اشرف جو ان کا سربراہ تھا وہ مارا گیا.
جنگ شروع شد،
اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی.
اما امکانات دارن، پیغمبر آمده تو مدینه، یه شهری که مخروبن، یه مش فقیر هستن، هیچ ندارن، اونا برج و باروف و قلعه و زندگی و همه چیز دارن.
رسول الله مکه سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، غریب لوگ تھے، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، سارا سامان بھی نہیں تھا، لیکن ان کے مقابلے میں جو یہودی تھے ان کے پاس بہت وسائل تھے، ان کے پاس قلعہ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں،
همه چیز دارن،
ساری چیزیں موجود،
قدرت، قوت، امکانات مادی،
سارے وسائل موجود،
همه چیز دارن. اما کاری شد با اینها که فرار کردن،
اور ایک کام ایسا ہوا کہ اس کی وجہ کو فرار کرنا پڑا.
مقدار اساسیشون رو برداشتن، قلعه و برج و بارویی که داشتن تخریب کردن دارن،
اور اپنا مختصر سامان لے کر جو کچھ بھی ان کی پیچھے باقیات تھی، اپنا قلعہ تھا، جو کچھ بھی ان کے محل گھر تھے، جو کچھ تھا وہ تباہ کر کے چلے گئے.
اینجا آیه دوم سوره حج میخواد ما رو مطمئن به یه چیزی بکنه.
اب یہاں پہ سوره حج کی دوسری آیت ہمیں کسی چیز کا اطمینان دلانا چاہیے.
باور کنید این عرب های متصدی بعضی از ممالک به همین یه آیه ایمان بیارن بر ما کافیه.
اور اگر اس وقت کی جو اسلامی حکومتیں ہیں جہاں جہاں بھی، اور یہ عرب حکمران ہیں، اگر یہ سورہ حشر کی صرف اس ایک آیت پر ایمان لے آئے تو کافی.
حکومت اسلامی،
حکومت اسلامی تو نہیں ہے، یعنی مسلمان ممالک، مسلمان ممالک کے جو سربراہ ہیں،
ان آیت چی ہے،
کیا ہے وہ آیت؟
ان آیت پہ دہت امام خیلی بھی
خورے، ہماری بھی بہت کام کیے ہیں.
وَغَلْ لَذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَشْرِ. یادتون باشه حج اینجا به من حشر قیامتی نیست.
سوره حشر کی دوسری آیت ہے، اس میں لفظ حشر استعمال ہوا، آقا فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا حشر نہیں.
نه، چون اینها جمع شده بودن،
چونکہ یہ سب جمع ہو گئے تھے،
اون وقتی که دیدن قوت مسلمانان رو، اراده مسلمانان رو، بنا گذاشتن کوچ کنند و فرار کنند. حشر یعنی کوچ کردن فراری.
جب انہوں نے مسلمانوں کا ارادہ، عزم، حوصلہ دیکھا اور ان کو محسوس ہوا کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس ارادے کو اور عزم دیکھنے کے بعد انہوں نے فرار کیا، اس کو حشر کہتے ہیں.
اول فرار رو خدا میگه من کردم،
خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ فرار
کیا. یادتون باشه شما مسلمان رو ادعا نداشتید، کار من بوده.
یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں تھا، مسلمانوں کا کام نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے ان یہودیوں نے فرار کیا.
یعنی مسلمان از مدد من غافل نباشید.
یعنی خدا بند عالم پیغام دے رہے اس آیت میں کہ مسلمانوں میری مدد سے غفلت نہ کرو کبھی،
از عنایات من غافل نباشید.
میری جو تم پہ عنایت ہے ان سے غفلت نہ کرو. میں
شما در راہ من قدم بردارید، من مدد میکنم.
تم فقط میرے راستے میں قدم رکھو، میں تمہارا مددگار.
خدا ما رو معتقد دار میاره،
خدا چاہتا ہے ہم معتقد بنے، اعتقاد رکھیں اس پر.
بعضی از مواقع فرار کردن ها معناش بی اعتقادیه.
بعض اوقات مسائل سے فرار کرنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم معتقد نہیں ہیں، اعتقاد نہیں رکھتے.
بعضی از مواقع عافیت طلبی ها فقط عافیت طلبی نیست، عدم اطمینان به خدا.
بعض اوقات انسان اپنی آسائش چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، ہم سکون کی بات کرتا ہے، ہم سکون کی بات، اکثر اوقات فرار کرنا ہوتا ہے، خدا کے اوپر اعتقاد نہ رکھنے کا نتیجہ ہے.
وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَشْرِ.
سورہ حشر کی دوسری آیت، خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کروایا کہ تمہیں دیکھ کے انہوں نے فرار کیا.
مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، شما اصلا گمان نمی‌بردید که اینها فرار کنند.
آیت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ تم گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ تم فرار کر جائیں گے تم سے.
اصلا تو ذهن شما نمیاد با این وضعیتی که اینا دارن رها کنن برن.
اینکه جو وسائل تھے جو ان کے پاس اختیارات تھے ان کو دیکھ کے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری وجہ سے کبھی فرار کریں گے.
چه کسی خیال میکرد با حزب الله در مقابل اون ارتش قوی اینچنین مقاومت کنون فرار کنن؟
کس کے وہم و گمان میں آتی تھی یہ بات کہ اس بڑی طاقت بظاہری بڑی طاقت کے سامنے حزب اللہ کے چند سپاہی آئیں گے ایسے قیام کریں گے اور وہ اس کو بھاگنے میں مجبور کر دیں گے.
اما امریکہ اوروپا ہمیں بہمیں کنار اسرائیل
آج بھی دیکھ لیجئے امریکہ یورپ پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ ہے
ولی یہ مرتبہ فرار
لیکن آپ نے دیکھا اسے اسرائیل کو بدترین شکست کے ساتھ بھاگنا پڑا.
مازن تمن یخرجو حزب اللہ خیال نمی کیا
حزب اللہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے اس کو بھگایا اسرائیل کو یا ہم یہ سوچتے تھے کہ اسرائیل بھاگے گا.
آسد حسن خودش ان کو گفتہ بود کہ بنا داشتی نمی تھی کہ تسلیم بشی
سید حسن رسول اللہ نے خود بیان کیا ایک جگہ پہ ہم شاید تسلیم ہو جاتے
یہ پیغام از رہبر آمد
رہا لیکن اسی موقع پہ جب ہمارے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ شاید ہمیں تسلیم ہونا پڑے رہبر کا ایک پیغام آیا
دعا یہ جوشن صغیر
کہا کہ جوشن صغیر کی تلاوت کرو
بخانید فیروزی
کہا کہ دعوشن صغیر کی تلاوت کرو کامیاب ہوتا ہوں.
ما ظنن تمن یخرجو
گمان بھی نہیں تھا کہ نکال پائیں گے.
و ظنوا انهم مانعتهم وسنوا اونا خیال میکردن که بابا قدرتی دارن
اور وہ خیال کرتے تھے تم تو خیال نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں نکالو گے وہ سوچتے تھے کہ ان کا تمہارے اوپر تسلط ہے.
اما سنلقی فی قلوب الذین کفروا ما بودیم در دل اونها رو انداخت.
لیکن یہ ہم تھے کہ جنہوں نے یعنی میں تھا خدا کرے میں تھا کہ جس نے ان کے دلوں میں تمہارا روب داخل کر دیا.
یہ جب میگه قذف فی قلوب عمر رو در جای قذف فی قلوب عمر رو یک جان
ایک جگہ بیان کیا کہ ان کے دلوں میں خدا نے روب ڈالا.
یک جب میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا رو
اور ایک جگہ پہ کہا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے دلوں میں ہم روب ڈالیں گے.
جب یہ سنلقی فی قلوب الذین ان سے تو آیت تو مختلف ہے
تین آیت
سنلقی فی قلوب الذین کفروا روب
ایک جگہ آیا ہے سنلقی یعنی یہ کام کریں گے
در آینده شاید ہمیں مسئلہ حزب اللہ
جنہوں خدا نے کہا کہ ایک جگہ تو بیان کیا کہ ان کے دلوں میں خدا نے روب ڈال دیا ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک جگہ آگے کو بیان کر رہا ہے سنلقی یعنی یہ روب ڈالیں گے شاید حزب اللہ سے مراد حزب اللہ کے ذریعے
ممکن
ممکنات میں سے
سنلقی
سنلقی یعنی کام ہوا نہیں کریں گے.
هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظننتم ان يخرجوا ظنوا انهم مانعتهم وسنوا با بیش از 200 کلاهک اتمی داره اسرائیل.
اسرائیل کے پاس 200 ایٹمی ریئیکٹر ہیں.
فراره.
اس کے بعد.
چرا؟ چون سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب.
ان 200 ایٹمی ریئیکٹرز کے باوجود اسرائیل مجبور ہوا لبنان سے نکلنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم
فی قلوبهم الذین کفروا الرعب.
کیونکہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے.
پس خدا میخواد ما رو امیدوار کنه.
پس خدا این آیات کے ذریعے سے ہماری امید بڑھاتا ہے چاہتا ہے کہ ہم معتقد مسلمان بنیں.
در ایک جگہ دیگه در سوره فتح این سوره فتح هم عجیبه.
سوره فتح کے اندر کا ایک نقطہ ہے
در سوره فتح هم داستان ها هست.
سوره فتح میں بھی مختلف داستان ہیں.
خب اونجا یه تحلیل اجتماعی داره خدا
ایک اجتماعی تحلیل ہے اس کے اندر
چه چگونه شد بعضی ها فرار کردن
اور وہ تحلیل کس بارے میں کہ کس طرح لوگ فرار کر گئے بھاگ گئے
افراد ترسو و منافق
جو ڈرپوک لوگ تھے بزدل لوگ تھے منافق تھے
سحنی پیکار رو ترک کردن
کیسے انہوں نے جنگ کا میدان چھوڑ دیا
میدونی برای چی؟ چون ما فکر میکردن پیغمبر و مومنون که رفتن به جنگ کار تمامه هیچی دیگه نمیمونه
اور منافقین اس وجہ سے بھاگ
گئے شما
منافقین اور بزدل لوگ اس وجہ سے جنگ سے نکل گئے تھے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو مسلمان لڑنے گئے یہ ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے کام ختم ہو جائے گا میرے تعمیر
جس قد یہ قائدہ ختم
نہیں کرے گی ختم ہو جائے گی اب داستان اب بچے گا نہیں کوئی
جو مرتے پہر نہیں کرے گی میں چلو وہاں رفیق
ہے اور اس کے بعد جب مسلمان مار دی جائیں گے تو بچے گا سامنے والوں کا لشکر تو ہم ان سے دوستی کر لیں گے دوبارہ
لہذا
یہ لوگ گھر میں رک گئے
خدا میگه خدا بهشون میگه
میفهمند بدید برای چی موندید تو خونه.
خدا نه یک آیت که داریم متوجه که
تحلیل رو ببینید. من زننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. پیغمبر و مؤمنین به طرف خونه هاشون دیگه بر نمیگردن.
یعنی تم یه گمان کر رہے تھے تو خدا بیان کر رہا کہ کیوں نہیں گئے تم جنگ پہ، اس لیے کہ تم یہ گمان کر رہے تھے کہ خدا کا رسول اور اس کے مؤمنین کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے.
شما امدادهای غیبی رو نمیتونید بفهمید،
کیونکہ تم خدا کی غیبی امداد کو نہیں سمجھ سکتے.
شما از امدادهای غیبی بھی خبر هستی،
تم خدا کی غیبی مدد سے بے خبر ہو.
و چون بی خبر میگین میکنی نمیگه
هر چون که تمہیں غیبی امداد کا معلوم ہی نہیں ہے، اس وقت تم کہتے ہو کہ ظاہری حالت کو دیکھ کے کہتے ہو معاملہ ختم ہو
جائے. اما هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحق. خدا،
لیکن یہ خدا ہے کہ جو کافروں کو نکال دیتا ہے. مثلا
ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اگر خدا،
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد اس میں ثابت قدم رکھے، خدا ان پر نازل کرتا ہے فرشتے.
بعضی از لوگ با ابر و باد و مه و خورشی همه مأمور خدا میشن.
یہ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، ہوا ہے، مٹی ہے، دھول ہے، ذرات ہیں، سب کے سب خدا کے لشکر ہیں.
وہ ہم نشستن فکر کرنا، خب پیغمبر و مومنی کرتن یہ دار
و زینا ذالک فی قلوبهم.
این فکر، این تفکر زینت داده شد
دقیقا. اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو مومنین چلے گئے واپس نہیں آئیں گے، یہ فکر اور سوچ ان کے دلوں میں بڑی اچھی لگی.
عزیزان من، برادران من، ببینید ما اون وقتی که شیطان میخواد ببردمون قشنگ میبره، برده چیکار کنه؟ استاده.
دوستو عزیزو، جب شیطان ہمیں کسی سمت لے جانا چاہتا ہے تو بہت اچھے طریقوں سے لے جاتا ہے، وہ ماہر ہے، اسے پتہ ہے کیسے لے کے جانا ہے.
اول تصویر میکنه، میشه نفس رو مصبله.
پہلے کام اس کا تصویر کیا لاتا ہے،
این توضیح میخواد،
این تمام چیزوں کی وضاحت چاہیے.
بعد تزیین میکنه،
تصویر کے بعد جو مارا اللہ تزیین یعنی آرائش دیتا ہے.
آرائش، ہم دیدید که 60 ساله رو بجای 20 ساله پالت بکنه. این آرائش،
آرائش کی مثال ہمیشہ آقا بیوٹی پالت سے دیتا ہے، 60 سال کی جاتی ہے، 20 سال کی بندی نکلتی ہے.
نفس مصبله، نفس مزینه و نفس و تا آخر بمانه.
تصویر که بعد مزین کا مرحله ہے، زینت دیتا ہے
چیز میں، به نفس لوامه.
اس کے بعد
مراتب است کار بیشتر دیتا،
نفس لوامه تک بعد آتی ہے، پورے مراتب میں بعد میں کبھی.
وزین ذالک فی قلوبکم،
اور ان کے دلوں میں اس خیال کو خوبصورت بنا کے پیش کیا.
وزننتم ظن السوء، ہمان گمان بدیه.
تم نے سوچا یہ تھا کہ رسول اور اس کے سچے مومنین کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے، تمہارے دلوں میں خیال زینت بن کے آیا، لیکن یہ گمان اچھا نہیں تھا.
آخرش حلقہ چیمی ہے، فکنتم قوم بورا، شما یہ قوم بایری. سب میگم انا زمین دو زمین ہے، اون گوش کنیم.
نه سورہ فتح کی آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو قرآن میں جا کے دیکھیے گا. یا اب تک بیان کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ رسول اور اس کے مومنین واپس نہیں پلٹ کے آئیں گے، ان کے دلوں میں خیال اچھا لگا، اور اس کے بعد خدا نے بیان کیا تم نے برا گمان کیا. آگے لفظ بیان کیا خدا نے کہ وکنتم قوما بورا، اور بورا کی وضاحت کر رہے ہیں. بورا کیا چیز ہے؟
ببینید تم زمین دو زمین دو زمین
دو طرح کی زمین ہوتی ہے،
یہ زمین بائر یا زمین دائر،
جس کو بائر اور دائر کہتے ہیں.
زمین بایه دایه اونه که آب داره، سبزه داره، گیاه، شورزار نیست.
دایر اون زمین کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فصل اگ سکتی ہے، پانی ہوتا ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے.
زمین بایه اون زمین است که شورزار است، آب نداره، این محصول میده.
اور جس کے مقابلے میں بایر زمین کہلاتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے اندر فصل نہیں اگ سکتی، جس کے اندر نمک سیم فور کہلاتی ہے.
ہر بعضی ها صفحه جانشان زمین دایره از محصول میده.
خب یعنی اس کو سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کی روح، بعض لوگوں کی جان دائر زمین کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر فصل اگتی ہے، اس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے.
بعضی ها زمینه جانشان و قلبشان بایر است.
بعض لوگوں کی زمین، بعض لوگوں کا قلب، بعض لوگوں کی روح، ان کی جان بائر یعنی بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے، جہاں کچھ نہیں ہو سکتا.
تو ایک به خدا زن نسو داری،
ابو شخص که جو خدا پر برا گمان رکھتا ہو
تو که میگی پیغمبرانا بر نمیگردن
اور جو یہ سوچے کہ رسول اور ان کے ساتھ افراد واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے
و این فیت در جان تو تزیین داده شده
اور یہی سوچ تمہارے دل میں مزین ہو چکی ہے
تو زمینه جانت بایر دای بایر است نه دایر
تمہاری روح کی جو زمین ہے وہ بنجر ہو چکی ہے اس پر کچھ نہیں ہو سکتا
ای کاش میتونستم که بگم اصلا هدف مصلحان دینی آیا آزاد کردن انسان یا چیز دیگه
کاش کبھی موقع ملی آری
چون این مسئله خیلی مهمه
کاش کبھی موقع ملی آری بھی بیان کر سکوں کہ جو دینی مصلحین ہیں جنہوں نے اصلاح کی ہے ان کا اصل هدف کیا تھا انسانوں کو آزاد کرنا تھا کیا
مصلحین جوامع که انہوں نے یہ ممکن انسان ها را آزاد
جو مصلح ہو
مصلحان واقعی الهی اول دین خدا رو از اصالت در میارن لیکن قاب میکنن بعد مرکز
چون حقیقی مصلح ہوتے ہیں وہ پہلے خدا کے دین کو آزادی دلاتے ہیں پھر لوگ ہوتے ہیں
ولذا امیر المومنین وقتی مالک اشتر رو فرستاد برای مصر دو تا پیام داره یک پیام به مالک اشتر یک پیام به مردم مصر
اور اسی لیے امام علی جب جناب مالک اشتر کو والی مصر بنا کے بھیجا تو دو پیغام دیے ایک مالک اشتر سے متعلق دوسرا مصر کے لوگوں سے
در پیامش به مالک اشتر میگه کان مازدتین اسیرا فی اید الاشرار
اور جو پیغام مالک اشتر کو دیا اس میں امام علی نے بیان کیا کہ یہ دین اشرار کے ہاتھوں میں قید تھا
یعنی مالک کار تو این است که دین را از اسارت اشرار در بیاری
اور اے مالک تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو اشرار شریر لوگوں کے ہاتھوں سے نجات دو
امام خمینی دین را از اسارت در آورد
امام خمینی نے دین کو نجات دی ہے
این نجات خیلی حرف
یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس پر
من خیال میکردم میرسم این بات دین را از اسارت در آورد
امام خمینی نے دین کو قید سے نجات عطا کی رہائی عطا کی
چون ممکن ہے وہ دین در مسجد ہم اسیر بچا
یہ بھی سوچیے گا کہ بعض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دین حتی خود مسجد میں قید ہو سکتا ہے
ارے ممکن ہے وہ
بورا اس بات کے امکان ہے
اگر بنا ہوشے توضیح بھی دین
اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے
الان دیگه وقت نیست ببخشید بس خدایا بارگاه من دلم میخواد تکلیف خودم رو ادا کنم
خدایا من چاہتا تا اپنی ذمہ داری کو پورا کرو
توفیق بده این ذمہ داری رو به نحو احسن ادا کنیم و تو هم راضی باشی
توفیق عطا فرما که من اس ذمہ داری سے بطور احسن عدا برا ہو سکوں اور تو بھی راضی رہے
و من بازا یه موقعی طوری هم بده که بدآموزی اجتماعی داشته
خدا نگره کبھی کوئی ایسی بات ہو که جس سے کوئی غلط بات یہاں پہ بیان کی جائے
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ